الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي آخر الزمان كذابون دجالون يأتونكم بالأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم لا تضلونكم ولا يفتنونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي آخر زمان كذابون دجالون يأتونكم بالأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم إياكم وإياهم لا يفطنونكم ولا يضلونكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ کل کے نشست میں ہم نے مجدد مئت حاضرہ، معید ملت قاہرہ، مجدد مئت مستمرہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی فکر پر گفتگو کی، اور فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی افکار کیا تھے، فکر کیا تھی، آپ کا مشن کیا تھا، کس محاذ پر آپ پہرہ دے رہے تھے، آپ کا محاذ کیا تھا، اور آپ کی جملہ تحریرات، جملہ گفتگو، جملہ ساعی اور جملہ تگودو اور جملہ محنت کا حاصل کیا تھا، اور آپ کی تحقیق اور آپ کا انداز بیان اور آپ کی جملہ جد و جہد کا مرکز و محور کیا تھا، غرض کیا تھی، اس پر ہم نے ایک اجمالی خاکہ آپ کے سامنے گزشتہ کل کی نشست کے اندر پیش کیا بعنوان فکر امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ پر جو جس انداز میں تبرع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان بنیادی باتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا اور اس کے جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور بر صغیر کی اس تاریخ کے اندر مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی یگانت و یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے لیے ان میں اختلاف و افتراق کی نہ ختم ہونے والی شغاف اور دراڑے ڈالنے کی کن لوگوں نے مکمل کوشش کی، اور وہ کون سی شخصیت تھی جس نے تمام مسلمانوں کو ایک مرکز کے نیچے جمع کرنے کی سعی کی، تو وہ دونوں انداز میں آپ نے سمجھ لیا، وہ امام احمد رضا بلا کسی مبالغے کے، یہ بات مسلم ہے آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت سے کہ 1857 کا وہ مارکہ جس کو دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے، اس کے بعد انگریزوں نے جس اعتبار سے ہندوستان میں تسلط قائم کرنے کی کوشش کی تھی، تو اس وقت بر صغیر کے مسلمان جن ناگفتہ حالات کے ساتھ دوچار تھے، وہیں پر ان کے عقائد، ان کے نظریات اور ان کے دین پر جو نقب لگائی جا رہی تھی، تو بر صغیر میں اٹھنے والی اہل حق کی کئی آوازیں تھیں، لیکن جس شخصیت کی آواز تمام اہل حق کی آواز کا مظہر عتم بنی، وہ امام احمد رضا کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے ایک لہجہ بھی ضائع نہیں کیا اور ایک وقت بھی ضائع نہیں کیا اور ایک گھڑی بھی ضائع کیے بغیر فوراً مستعد اور مکمل جو اللہ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اسے بروئے کار لا کر اپنے قلم کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے مسلمانوں میں جو دراڑیں ڈالی جا رہی تھی، شغاف ان کے درمیان پیدا کیا جا رہا تھا، اور انگریزوں کی یہ فکر کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے ان کی یکجہتی کو نقصان پہنچایا جائے، ان کو کئی گروہ میں باندھا جائے، اس کا اشارہ اقبال بھی کر گئے اپنے بارے میں، اور اقبال نے کلیات میں بھی اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ فرنگیوں کا نظریہ کیا تھا، فرنگیوں کا نظریہ تھا کہ جناب یہ مومن مسلمان جو ہے، یہ مسلمان جو ہے یہ اس کو اگر بھوکا رکھا جائے یہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اسے عرصے تک پیاسا رکھا جائے تب بھی یہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کی موت بھوک سے نہیں ہو سکتی، اس کی موت پیاس سے نہیں ہو سکتی، اس کی موت کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے اس پوری تاریخی تناظر کو اور پورے حالات کو جناب اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو یہ جو فکر پیش کیا اس دور کے حوالے سے، یہ فرنگیوں کی اور کوشش تھی مسلمانوں کو منتشر کرنے کے لیے، اس لیے کہ 1855 میں حضرت ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا اور وہ مسلمانوں کی ایک آخری نظیر اور طاقت تھی میسور کی سلطنت، جب وہ ٹوٹ گئی، کلکتہ پہلے قبضہ ہو چکا تھا، دہلی پہلے ٹوٹ چکا تھا، رامپور پر وہ حملہ کر چکے تھے، بڑی بڑی مسلمانوں کی ریاستوں کو وہ توڑ چکے تھے، مسلمانوں کو آسرا جس ریاست پر تھا وہ میسور کی ریاست حضرت ٹیپو سلطان کی تھی، اور ان کو بھی 1855 کے اندر غداروں نے غداری کر کے اور وہ کام انہوں نے کیا، اور 1855 میں جناب ٹیپو سلطان جو تھے وہ میسور میں شہید ہو گئے، اس کے بعد اب پورا میدان خالی تھا، اب صرف ان علماء کو بقول ان کے زوم میں نکیل ڈالنی تھی اور اس طرف پورا قبضہ کرنا تھا، کہ سیاسی طور پر تو وہ شکنجہ جما چکے تھے، اب مسلمانوں کی ذہنی ساخت کو توڑ کر وہ اپنے مشرب کی طرف، اپنے مسلک کی طرف، اپنے مزاج و مذہب کی طرف لانا چاہتے تھے، انہوں نے کوششیں کی، اس تحریک کا مقابلہ کرنے والوں میں بلا کسی مبالغہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑی شخصیت ہے، کہ جہاں پر حضرت امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے برٹش کے خلاف سب سے پہلا جہاد کا فتویٰ دیا اور اس پر مسلمانوں کو اس تحریک کی طرف گرم کیا کہ یہ تمہارے خطے پر قبضہ کر رہے ہیں، تاجر بن کر آئے ہیں، لیکن یہ تمہاری زمین پر بھی قبضہ کر رہے ہیں، اور تمہاری مساجد، تمہارے مراکز، تمہاری خانقاہوں، تمہارے نظریات اور تمہارا تعلق جو ذات مصطفیٰ سے ہے اس کو بھی یہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو امام حریت شاہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم شخصیت خیر آباد کی, آپ نے یہ قدم اٹھایا اور اسی کو لیڈ کرتے ہوئے یہ بات آگے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کمان کو سنبھالا, اور اس کے بعد یہ تحریک کے سلسلہ جہاں پر مسلمانوں میں قوت و نصرت ٹوٹ چکی تھی, اب چاہیے تھا کہ دلائل کے ذریعے ان کے نظریات کا تحفظ کیا جائے. تو اسی خدمت دین کی ایک آخری کڑی جس نے تمام کڑیوں کی لاج رکھ کر صدیوں کے لیے مسلمانوں کے عقیدے کو بچا لیا, وہ کڑی جو تھی بصورت امام احمد رضا کے بھی, کہ اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تحریک پیش کی. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, اور میں نے کل بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت پڑھا جا سکتا ہے کہ کون لوگ انگریزوں کے اعلی کار بنے, اور انگریزوں نے اپنی زبان کن کے منہ میں ڈال کر بات کہلوائی. لیکن یہ ایسی شخصیت تھی امام احمد رضا کہ جنہیں انگریز اپنی زبان ان کے منہ میں نہ رکھ سکے, بلکہ اپنی پوری قوت انہوں نے لگا دی لیکن امام احمد رضا کو جھکا نہ سکے. وہ انگریزوں کے آگے کہاں جھکتے, انہیں تو یوں بھی رسمی انداز میں اگر کسی اور کی تعریف کے لیے کہہ دیا جاتا تو وہ برملا کہہ دیا کرتے تھے, کرون مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا اینا نہیں. اگر جناب ناطق جو اس وقت کے بہت بڑے شاعر تھے اور انہوں نے آ کر امام احمد رضا کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چار زبانوں میں کوئی کلام لکھا جائے اور لکھا بھی جائے نواب نان پارا کے لیے, سنا ہے کہ ان کی شان میں جب شاعری کی جاتی ہے تو بہت انعامات سے نوازتے ہیں, بڑا مال وہ دیتے ہیں, تو اگر آپ کوئی ایسا قصیدہ لکھیں, کیونکہ آپ کی تحریر اور جو الفاظوں پر ضبط آپ کو ہے اور جو مضبوطی آپ کو ہے اور قادر الکلامی جو آپ پر ہے, مکمل جو آپ کلام پر قادر ہیں, فکر پر قادر ہیں, تو کیوں نہ ایسا ہو کہ نواب نان پارا کے لیے اگر آپ کوئی ایک شانیہ قصیدہ لکھ دیں تو جناب کئی معاملات ہو سکتے تھے. لیکن امام احمد رضا کو اللہ رب العالمین نے اپنے ایمانی جذبے بھی مستغنی کیا تھا اور اسبابی اور مادی معاملات میں بھی مستغنی تھے. اعلی حضرت باقاعدہ جاگیردار تھے, جاگیردار تھے, تھانوی کی طرح ٹھگ نہیں تھے. تھانوی کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا, تھانوی نے مرنے سے پہلے کہا تھا اپنے مریدوں کو کہ میری بیوی کے لیے ایک ایک روپیہ چندہ تم لیا کرنا, یہ اس کے ملفوظ میں آج بھی موجود ہے, یہ بات بھی موجود ہے تھانوی کے لیے کہ اس نے اپنے ملفوظ جن نمبر ایک کے اندر یہ لکھا, اس کا سب سے آخری ملفوظ ہے, اور میں کتاب اس وقت نہیں ہے, موضوع اس طرف چل پڑا ہے تو میں تاریخ کی بات ایک آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اوپر ہیڈنگ دیتے ہوئے ایک واقعہ ہے جس میں جناب تھانوی صاحب خود کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی مفت خوری میں گزری ہے, یہ لفظ ہیں ان کے, میری پوری زندگی مفت خوری میں گزری ہے, بچپن میں تھا تو ماں باپ پر گزارا تھا, پھر استاد و مدرسے پر گزارا تھا, مر جاؤں گا تو کوئی گالی دے گا, کوئی کیا کہے گا, تو کسی کی نماز ملے گی, کسی کا روزہ, ادھر بھی مفت خوری ادھر بھی مفت خوری. یہ انہوں نے برملا اس بات کا اقرار کیا, اور یہ 10 جلدوں پر مستند تالیفات شرفیہ ملتان سے چھپا ہوا ایک مضبوط ادارہ علماء دیوبند کا, وہاں سے یہ ملفوظ چھپے ہوئے ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں, موجود کیا, آپ کو ہر جگہ مل سکتے ہیں, اس کی جلد نمبر ایک کا سب سے آخری ملفوظ ہے یہ. تو لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان یہ تھی, ابھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں, کہ آپ خاندانی وجاہت کے اعتبار سے بھی جاگیردار تھے, اور طبیعت اور غیرت اور حمیت کے اعتبار سے بھی آپ مستغنی تھے. تو جب آپ کے سامنے یہ بات کی گئی کہ نواب نان پارا کے لیے جو بالکل ساتھ نینی تال کا جو علاقہ ہے, جو بریلی کے بالکل ساتھ ہے نینی تال کا علاقہ, اس علاقے میں جو یہ جگہ موجود ہے نان پارا, وہاں کا یہ نواب تھا, اور نینی تال بڑا ٹھنڈک کا علاقہ, بڑے امیر ترین لوگ وہاں پر رہتے ہیں, تو نواب نینی تال نواب نان پارا کے لیے کہا گیا کہ جناب اگر آپ کوئی قصیدہ لکھیں اور قصیدہ لکھ کر اگر دیں تو وہ نواب جو ہے وہ بڑے انعامات سے نوازتا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اس چیلنج کو تو قبول کر لیا کہ چار زبانوں میں کوئی گفتگو کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی, چار زبانوں میں گفتگو کی جا سکتی کہ نہیں, کہ آج تک شعرا نے اس پر ہمت نہیں کی کہ چار مختلف زبانیں وہ اپنی محبوب اور اپنی محبوباؤں کے لیے, یہ دنیا جو ان کی محبوبہ ہے اس کے لیے وہ پیش کریں. لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی جہاں پر وہ سچی عاشق رسول تھے تو عشق مصطفیٰ کا پورا فیضان ان پر تھا, اور الفاظ پر مکمل گرفت, فکر کو ضبط کرنے میں پورا ملکہ تھا, اور امام احمد رضا نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ چار زبانیں جمع ہو سکتی ہے لیکن ہو سکتی ہے تو مدح مصطفیٰ کے لیے ہو سکتی ہے, اور آپ نے ان چار زبانوں کو جمع کیا جو آپ کا قادر الکلام کلام اور ہدایت کے بخشش کے اندر ایک اعجازی کلام, لم یاتی نذیر کافی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, یہ چار زبانوں میں آپ نے اس کلام کو جمع کر دیا اور اس بات پر بھی آ گئے کہ جو تمہارا چیلنج تھا میرے لیے کہ جناب کیا ان چار زبانوں پر کوئی گفتگو کر سکتا ہے, تو دیکھیے ان چار زبانوں پر ہم نے گفتگو کر کے دکھا دی اور مختلف انداز میں حضور کے وصف کو بیان کیا, اپنی آپ بیتی بیان کی, یہاں تک کہ حضور کے دربار میں جب گئے اس کو بیان کیا, جو مصائب اور آلام ساتھ میں ہیں, البحر علا والموج طغا, یا رسول اللہ یہ سمندر جو ہے یہ بہت اونچا ہو رہا ہے اور اس کی بحر کی موجیں جو ہیں وہ بڑی طغیانی پر ہے, یعنی حالات جو ہے ہمارے حاسدین اور دشمنوں نے بڑے مچائے ہوئے ہیں, یعنی استغاثہ بھی ہے مناجات بھی ہے حضور کے دربار میں, اور حضور کے دربار میں پہنچ کر وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں, تو وہاں پر جب مشاہدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا ہوتا ہے اس کا بھی اظہار کر دیا کہ واہن لسوائیتنا ذہبت, ہائے وہ تھوڑی سی ساعت تھی جو گزر گئی. اس اعتبار سے عربی زبان میں پھر اسی کا ہو بہو وہی مفہوم جو تھا وہ فارسی زبان میں ہو بہو وہی مفہوم جو تھا وہ گویا کہ بھوجپوری اور زبان میں, اور وہی مفہوم جو تھا وہ ہندی زبان میں, تو چار زبانوں میں ایک ہی بات کو آپ نے بیان فرما دیا, جس کو عربی زبان میں جس چیز کی بنیاد رکھی وہی مفہوم پھر آپ نے فارسی میں بیان کیا, اور وہی مفہوم پھر آپ نے بھوجپوری زبان میں بیان کیا, اور پھر وہی مفہوم آپ نے جناب جو ہے وہ اردو زبان میں بیان کیا, تو چار زبان. اور اس میں ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ بیان کرنا اور ہے کہ اس زبان میں بیان کر دیا تو ٹھیک ہے ایک بندے کو زبان یاد, لیکن شاعری میں بیان کرنا, اور شاعری میں بیان کرنے کے لیے تعبیرات شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو اگر کسی غیر کی زبان میں منتقل کر رہے ہیں تو اپنے جذبات جو آپ غم کے جذبات ہوں یا خوشی کے جذبات ہوں اس کو اگر آپ منتقل کر رہے ہیں کسی غیر کی زبان میں تو کیا کسی غیر کی زبان میں اس جذبات کو بیان کرنے کی تعبیر یہی ہوتی ہے, انداز یہی ہوتا ہے؟ میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس جذبات کو, یعنی انسان اگر اپنے جذبات کو بیان, ہر خوشی اور غم کی گفتگو اور خوشی اور غم کی باتیں, کیونکہ خوشی اور غم ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو وہ کوئی بھی زبان بولے وہ خوشی اور غم کی باتیں, مسرت اور محبت کی باتیں وہ کرتا ہے اپنی زبان میں, لیکن ہر ایک کے بولنے کا انداز اور فکر کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے, کہ جس طرح کہا جاتا ہے یہ بلا کے ذہین ہے. تو اب عربی میں اگر اس کو لہا جائے تو ذہن الشیاطین تو نہیں کہا جا سکتا. اگر ہم اردو میں کسی کو کہیں کہ یہ بلا کے ذہین ہے, ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی, یہ بلا کے ذہین ہے, تو یہاں سے اس کی مدح مراد ہے, تعریف مراد ہے. لیکن اگر اس کو یہی ہو بہو لفظ کو کنورٹ کر دیں عربی میں تو یہ تو گالی اور یہ تو گویا کہ تہمت ہو جائے گی, اس پر برائی ہو جائے گی کہ بلا کے ذہین ہے. تو یہ اگر کہا جائے کہ ذہن الشیطان, کہ جس طرح شیطان کا ذہن تیز چلتا ہے اس طرح, تو بلا کا معنی اگر شیطان کے کر دیں تو معنی بدل جائے گا. لیکن آپ کو بلا کے ذہین جو آپ تعریف کر رہے ہیں, یہی لفظ اگر آپ, یہی مفہوم اگر آپ عربی میں اتارنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اہل عرب اس فکر کو کن لفظوں میں لاتے ہیں, اور یہ واقعی میں بلا کا قانون ہوتا ہے. امام احمد رضا نے اگر بنیاد کسی فکر کی لگی ہے کہ یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا, تو اس کی تعبیر بھی عربی میں لائیے کہ لم یاتی نظیر و کافی نظرین, اور اس کی تعبیر فارسی میں لائیے کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. تو یہاں پر جہاں عقیدے کو بیان کرنا ہے وہاں ان چاروں زبان کی تعبیرات پر بھی عبور ہے, اور ان کے الفاظ اور لب و لہجے اور نزاکت بھی مکمل عبور ہے. امام احمد رضا واقعی میں رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں, یعنی اتنا کمال کسی کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. حضرت محدث کچوشی رحمۃ اللہ علیہ جو فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی ہیں, سید صاحب ہیں محدث کچوشی رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالافتاء میں امام احمد رضا سے تربیت لے رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ کسی مسئلے پر, تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت کے پاس افریقہ سے, دیگر اور علاقوں سے, پوری دنیا سے سوالات آتے تھے, جس کا اعلیٰ حضرت نے خود فتاوی افریقہ ایک پورا الگ مرتب ہے اس میں ذکر ہے, اور خود اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو ذکر فرمایا کہ فقیر کے دارالافتاء سے اپنے جد اعلیٰ سے لے کر آج تک 90 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, اور بلا مبالغہ لاکھوں فتوے لکھ کر بھیج دیے گئے ہیں, لیکن کسی فتوے پر پیسے کا مطالبہ نہیں کیا گیا. یہ اعلیٰ حضرت نے خود تحریر فرمایا, تحدیث نعمت کے لیے. اب آپ اندازہ لگائیے, یہ تو اردو زبان پر کمال اور مہارت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. میں ایک کلام آخر میں گفتگو کے اختتام میں پیش بھی کروں گا جو وقت ہمارے پاس ہے, اس دوران آپ دیکھیں گے فصاحت اور بلاغت کس کو کہتے ہیں. لیکن آج تو ہمارا حال یہ کہ ہم مال جمع کرنے کے چکر میں ہمیں تو اپنی زبان کی قدر نہیں ہے. اور داغ بھی یہ کہا کرتا تھا نا کہ اردو آتی ہے آتے آتے, یعنی اردو یہ نہیں کہ ہر بندہ اردو پڑھنا شروع کر دے. تو اردو تو ایک مائناز زبان ہے, ایک شائستہ اور فخر کی زبان ہے. اردو وہ ہے جسے بلا مبالغہ عربی کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. معنی کہ وہ عربی سے کشید کی گئی ہے, لیکن قد بھی اس کا اتنا اونچا ہے کہ کسی زبان سے نیچے رہنے والی زبان نہیں ہے. تو اس کا آنا بھی یہ کہنا ہے, اور اس کمال کو جو داغ خود کہتے تھے, داغ دہلوی نے اس بات کو لکھا, اردو میں ان کا بڑا کلام تھا, قادر الکلام شخصیت آپ تھی. اور بابیوں کے وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا, تھانوی جگہ جگہ لکھتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا آپ نے یہ فلاں حدیث جو ہے وہ نشر الطیب میں لکھی تھی, اب کیا کرتے ہیں؟ تو اپنے فتاوے میں لکھتے ہیں ہاں وہ حدیث ضعیف تھی وہاں کھپ گئی. یہ ان کی اردو ہے, وہ حدیث ضعیف تھی وہاں کھپ گئی. وہ حدیث یہ نوادر الرسول کے اندر, معذرت کے ساتھ نوادر الرسول میں کہہ رہا ہوں, بوادر النوادر جو تھانوی کی زندگی کی سب سے آخری کتاب ہے, اس میں اس نے اشارے یہاں پر دیے ہیں اور کہا ٹھیک ہے میں نے جو حدیث لکھی ہے وہ نشر تیب میں تھی اور وہاں کھپ گئی. تو یہ اندازہ لگائیے ان کی اردو دانی کا. اردو دانی کا اندازہ میں کل اسماعیل دہلوی کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا تو آپ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ کو کو کہاں لکھنا اور کا کو کی کو کہاں لکھنا ہے. تو اس اعتبار سے لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اللہ رب العالمین نے علوم دینیہ پر تو دسترس اور امامت عطا فرمائی, وہیں پر عصری علوم میں بھی وہ آپ کسی سے مرعوب نہ ہوئے, بلکہ عصر علوم میں بھی جس فن پر چاہے فلسفہ ہو, منطق ہو, سائنس ہو, ارضیات ہو, فلکیات ہو, چاہے معدنیات ہو, اور چاہے ارضیات کے دیگر شعبے ہوں, چاہے فلکیات کے دیگر شعبے ہوں اور اس کے کئی شعبہ جات بنتے ہو, امام احمد رضا نے اس فن کے اماموں کو چیلنج کر کے ان کے اصولوں کو توڑ کر ایسے اصول قائم کیے ہیں جس کے آگے انہوں نے گردنیں جھکائی ہے, امام نے گردن نہیں جھکائی. زمین ساکن ہے یا نہیں, یہ اردو رسالہ چھپتا ہے. اگر کسی کا یہ نظریہ ہے کہ زمین گھومتی ہے یا نہیں گھومتی, یہ الگ مسئلہ ہے. زمین گھومتی یا نہیں گھومتی یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن امام احمد رضا نے یہ موقف قائم کیا کہ زمین نہیں گھومتی, زمین ساکن ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں زمین ساکن ہے کو جو فلسفہ اور ارضیات اور فلکیات کے مکمل علم پر, اللہ اکبر, اور مکمل جدید علوم میں مہارت پر جس اصول سے اپنے موقف کو ثابت کیا ہے, اگر کوئی یہ کہہ جائے زمین گھومتی ہے, ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ زمین گھومتی کہ نہیں گھومتی. امام احمد رضا نے یہ نظریہ قائم کیا کہ زمین نہیں گھومتی, زمین رکھی ہوئی ہے, اس کے گرد یہ سیارے گھومتے ہیں. آپ نے لیکن اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے امام احمد رضا نے صرف قرآن کی آیتیں نہیں لکھی, حدیثیں ہی نہیں لکھی, بلکہ اس بات کو قرآن سے بھی ثابت کیا, حدیث سے بھی ثابت کیا, اور علم فلکیات اور ارضیات اور اس سے جملہ جو علوم تھے جو اتھارٹی قرار پاتے تھے, امام احمد رضا نے اس کو سامنے رکھا, اس کی غلطیاں بتا کر اصول قائم کیے ہیں. تو پڑھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ ایک مدرسے میں بیٹھنے والے عالم کا علم اتنا کہ وہ بڑے بڑے یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسروں کو اپنے استدلال میں لاجواب کر دے. علم ریاضی, ریاضیات کے اندر یقیناً علی گڑھ کے اس پروفیسر جو جناب باقاعدہ برطانیہ جا کر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے تھے اور وہ ریاضی کا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا تھا اور ان کا توتی علم ریاضیات میں پہنچتا تھا, امام احمد رضا کے پاس کسی نے ان سے کہا کہ آپ امام احمد رضا سے ملاقات کر لیں, تو ان کے ذہن میں یقیناً یہ بات آئی ہوگی کہ مولانا کو اس سے کیا غرض. لیکن یہ کہ خوش عقیدہ شخص تھے, بولیے خوش عقیدہ شخص تھے, اس لیے جناب وہ آگے بڑھے. اور جب اعلی حضرت کے پاس اس مسئلے کو ذکر کیا, خود وہ ہندوستان کے بڑے بڑے علم ریاضی کے ریاضیات کے ماہرین کے ساتھ وہ اپنا دماغ لڑا چکے تھے لیکن اس کا حل نہ نکل سکا. اب اس فیصلے کے لیے وہ برطانیہ سفر کرنا چاہتے تھے, امام احمد رضا کی خدمت میں سلام پیش کیا اور کچھ دیر کے بعد اپنے جواب تحریر کر دیا. تھانوی مانوی یہ تو اعلی حضرت کے جوتے کی دھول بھی نہیں لگتے. میں مبالغہ نہیں کر رہا, آپ طالب علم ہیں, فتاوی ان کے سامنے رکھیے اور امام احمد رضا کی عبقریت رکھیے. کس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے, کئی اقسام مٹی کی بیان کر دی. گندک کیا ہے, تھانوی کو تو حدیث کا نہیں پتا, امام احمد رضا حدیث تو حدیث, گندک کو بتاتے گندک کیا ہوتا ہے. یہ سائنسی شعبہ ہے, ایٹم کے شعبے ہیں, کس طرح یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں. امام احمد رضا نے اس باریک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ گندک, کیونکہ جن سے زمین سے اگر کوئی چیز ہوگی تو اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے, تو کیا گندک کے اوپر تیمم ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب کس کو کیا پتا گندک کیا ہوتا ہے. امام احمد رضا نے فتاوی کی پہلی جلد کے اندر جہاں پر یہ تحقیق کی کہ مٹی کی اقسام کو آپ نے بیان کیا, وہیں پر آپ نے گندک کی تخلیق کیسی ہوتی ہے اور گندک کو مٹی سے تشبیہ دی جا سکتی کہ نہیں دی جا سکتی، ان تمام اختلافات کو نقل کر کے اپنا موقف بیان کیا ہے. تو یہ وہ مادی علوم ہے میرے دوستو، توجہ ہے آپ کی، یہ مادی علوم ہے. اور میں تو کہتا ہوں کالج اور یونیورسٹی کے طلبہ وہ امام احمد رضا کو پڑھیں، علماء تو اس شعبے میں پڑھتے پڑھتے ہیں، لیکن اس شعبے میں آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بندہ انگوش و دندان ہو کر یہی جملہ کہتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ امام احمد رضا کی ابقریت ہے. میں واللہ لفاظی نہیں کر رہا، اور میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ان موضوعات کو صرف اصول کو بیان کرنے کے لیے عرصہ چاہیے، چلے جائے کہ ہم اس کی تفصیلوں کو ذکر کریں. پھر پانی کے بارے میں مائے مستعمل، پانی کی اقسام، اس پر آپ نے بحث فرمائی. ان سے تو جناب ایک سادہ سا اردو کا مسئلہ نہیں طے ہو پایا. رشید احمد گنگوئی صاحب ان کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ ہم فلاں علاقے میں رہتے ہیں تو ہم اپنے پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں گاؤں، شہر میں کماتے ہیں تو گاؤں بھیجنا چاہتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے منی آرڈر کے ذریعے بھیجیں گے. تو یہ اعلیٰ حضرت دیکھیں کس جگہ پر جا کر تحقیق کر رہے ہیں، اور آپ کی امامت و سلابت کا سکہ کن کن لوگوں پر بیٹھ رہا ہے، کن شعبوں پر بیٹھ رہا ہے. اس لیے جو عوام تھی وہ عشق رسول میں اعلیٰ حضرت کو مان گئے، اور جو واقعی میں پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے عشق رسول کو بھی دیکھا، اور جس فن میں وہ خود ماہر تھے اس فن میں وہ اعلیٰ حضرت کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت کے سامنے بالکل بونے سے بھی بونا محسوس کیا. تو سر جھکا کر انہوں نے بھی یہ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. یہ امام احمد رضا کی عصری علوم، جدید علوم، دنیاوی علوم اور مذہبی علوم میں مکمل امامت اور تام کا درجہ تھا. پوچھا گیا جناب گنگوئی صاحب سے، یہ آگے جو بات کرنے میں جا رہا ہوں، پوچھا گیا جناب ہم شہر میں کماتے ہیں اور گھر پیسہ بھیجتے ہیں تو منی آرڈر کے ذریعے بھیجتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے جیسے 100 روپے کے اوپر 10 روپیہ لگتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو ان بیچاروں کی علمی صلاحیت اور علمی یتیمی کو دیکھیے آپ، اور علمی محرومی اور علمی پستی کو دیکھیے آپ. ان کا ذہن صلاحیت سے ایسا محروم تھا، سینے سمجھ سے ایسے ویران تھے کہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ میں اگر 100 روپیہ فرض کیجئے اپنے گھر بھیجوں منی آرڈر کے ذریعے تو 10 روپیہ اس پر زیادہ دینا پڑتا ہے، تو کہنے لگے جی یہ سود ہے. دیوبندی فتوی کو آج کل چھپاتے ہیں، یہ فتوی اعلی حضرت سے پوچھا گیا، اعلی حضرت پہلے ہی لکھا کہ جس کو کرائے اور سود میں فرق نہ ہو مفتی کیسا ہے، جسے کرائے اور سود میں فرق نہ ہو. تو یہ ہے امام احمد رضا، یہ ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی. انہی گنگوئی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جناب روحیں گھر پر آتی ہیں، سوال یہ پوچھا گنگوئی صاحب سے فتح و رشیدیہ کے اندر جو موجود ہے، نکلا نہیں ہے وہ صحابہ والا مسئلہ نکل گیا، یہ نہیں نکلا. پوچھا ان سے تقابل، آپ کہتے ہیں جی لڑوائیں مقابلہ کروائیں، میں کہتا ہوں پوری ذریت اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے مقابلے پر نہیں ہے. ملک العلماء کو جو اللہ نے علم دیا، حضور صدر الشریعہ کو جو اللہ نے علم دیا، حضور صدر الافاضل کے پاس جو علم تھا، علم کلام کے اندر یہ امامت کا درجہ رکھتے تھے. امام احمد رضا نے جو اپنے تلامذہ اور خلفاء چھوڑے ہیں وہ اپنی جگہ پر خود مجدد ہیں، ایک ایک شعبوں میں مجدد ہیں. تو اب آپ دیکھیے ان سے پوچھا گیا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، اور قبر میں شیطان آ کر جب سوالات ہوتے ہیں نا، من ربوں کا وما دینوں کا، یہ جب سوالات ہوتے ہیں تو شیطان اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بول میں تیرا رب ہوں. کہیے جناب حدیث کی کتاب میں آیا ہے، تو اور حدیث میں آتا ہے بخاری کے اندر اور دیگر اشیاء کی کتابوں کے اندر کہ اذان اگر دی جائے تو اذان سے شیطان بھاگ جاتا ہے، لہذا قبر پر اذان دینا ثابت ہو گیا کیونکہ شیطان قبر کے اندر آتا ہے، اور اگر اذان جہاں دی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے. تو جب قبر میں شیطان آتا ہے اور سوالوں میں گڑبڑ کرتا ہے میت کے لیے تو قبر پر اذان دینا ثابت ہو گیا. تو بنیاد یہ بنائی، تو اس نے بنیاد یہ سوال کے طور پر ذکر کی کہ جناب کیا واقعی میں ایسی کوئی روایت ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے؟ قبر میں، یہ مسئلہ بھولیے گا نہیں، میں اس لیے آپ کے لیے تھوڑا لمبا لمبا کر کے بیان کرتا ہوں. قبر میں شیطان آتا ہے، اور شیطان قبر میں جب آ جاتا ہے تو کیا وہ، اور بہت اہم مسئلہ ہے، کیا وہ نکیرین کے سوال پر کہ اپنی جانب اشارہ کرتا ہے؟ اور پھر آگے اس نے حوالہ بھی دیا، ہم نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں امام حکیم ترمذی، ان کی کتاب نبادر الاصول حدیث کی کتاب ہے، یہ اس میں حدیث ہے. تو کیا ایسی کوئی کتاب لکھی بھی گئی ہے اور اس میں یہ حدیث ہے بھی؟ ایک آدمی نے پوچھ لیا، اور یہ طالب علم اس بات کو جانتا ہے جو علم حدیث پڑھتا ہے نا اور علم حدیث میں شوق رکھتا ہے تو ابتدائی کتابوں کو جو جانتے ہیں نا اس ابتدائی کتابوں میں جیسے مشکات کا نام ہے مشکات شریف کہ مجموعہ ہے ہر موضوع پر مختلف کتابوں سے نکال کے، اسی طرح نواد الاصول جس طرح مشکات مشہور ہے نا اس طرح علماء میں نہیں بلکہ طلباء میں نواد الاصول مشہور ہے، جیسا ریاض الصالحین ہے، الترغیب الترہیب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ امام غزالی کی مکاشفۃ القلوب ہے لیکن وہ تو تصوف میں خاص، لیکن حدیث پاک کے فرما ترغیب و ترہیب ہے، اب آپ دیکھیے، یا جناب جو ہے کہ وہ یہ مشکات شریف ہے، ریاض الصالحین ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو ایک بندہ چاہتا ہے کہ ایک مختصر کتاب ہو اور اس میں عقیدے سے لے کر مرنے تک فضائل حضور سے لے کر تمام کے بیان مکمل طور پر آ جائے، تو ایسی کوئی کتاب تو وہ مشکات شریف لکھی گئی، اسی طرح ریاض الصالحین لکھی گئی، اسی طرح جناب جو ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب گویا کہ یہ کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، اسی طرح نواد الاصول لکھی گئی، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں آپ کو اس کا تھوڑا تعارف کرا رہا ہوں، نواد الاصول لکھی امام حکیم ترمذی نے، یہ امام ترمذی نہیں ہے جنہوں نے جامع ترمذی لکھی تھی، وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ترمذی شریف لکھی ہے نا سیاستہ میں بخاری مسلم ترمذی، یہ وہ امام ترمذی نہیں ہے، وہ تو امام بخاری کے شاگرد ہیں، یہ امام حکیم ترمذی ان سے پہلے گزرے ہیں اور ان کی کتاب نواد الاصول جو ہے وہ ترمذی سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بات عام طالب علم کو پتا ہوتی ہے جو اسماء الرجال پڑھتا ہے، عام طالب علم کو پڑھا ہوتی ہے جو حدیث شغف رکھتا ہے، تو اتنا سا سوال بہت بڑے عالم جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بخاری امام بخاری کے ثانی ہے، امام مسلم کے ثانی ہے، گنگوئی صاحب کو اللہ نے حدیث کا بہت بڑا علم لیا، ہم نے کہا گپ نہ مارو، وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہی گز یہی میدان یہی چھلانگ مار کے دکھاؤ، کیا بڑی بات کرتے ہو، ہم امام احمد رضا کو محدث کہتے ہیں تو تم پر چھوڑتے ہیں، جاؤ ایک نظریہ حدیث کے خلاف دکھا کے دکھا دو، اور اگر ہم بتائیں تو علم حدیث میں کمال یہ ہے کہ جب مولوی کرامت علی شاہ صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ اور مولانا کرامت علی شاہ صاحب تھانوی کے پیر بھائی ہیں، انہوں نے دہلی کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے خط لکھا اعلی حضرت کو سوال کے طور پر، ہمارے علاقے میں لوگ درود تاج پڑھنے کو منع کرتے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ مولانا کرامت علی شاہ جو ہیں یہ اعلی حضرت کے شاگرد تو نہیں ہے، نہ مرید ہے، نہ بریلی کے رہنے والے، یہ تو دہلی کے رہنے والے ہیں، یہ تو دہلی کے رہنے والے، دہلی اور بریلی میں فاصلہ کتنا ہے، آج بھی ٹرین میں جائیں تو 4 گھنٹے سے زیادہ لگ جاتا ہے، تو اتنا فاصلہ ہے وہاں پر، سمجھ رہے ہیں آپ، تو یہ دہلی کے رہنے والے نہ اعلی حضرت کے شاگرد ہیں، یہ کہتا نا یہ اعلی حضرت اپنے شاگردوں کے ذریعے ساری باتیں کی ہے اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا، میں نے کہا صرف حوالوں کی طرف آپ آ جائیں تو یہ ایک الگ موضوع ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کتنے علماء نے فاضل بریلوی سے مراجعت کی ہے، علامہ سراج الدین قادری صاحب رحیم یار خان کے گزرے ہیں، جن کو دیوبندی اپنے چوٹی کا امام کہتے ہیں، وراثت کے مسئلے میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، اعلی حضرت کے ہمسر ہیں، یہ رحیم یار خان کے، رحیم یار خان کا بریلی کہاں، وراثت کے مسئلے میں ایک مسئلے میں پھنس گئے اور وراثت میں وہ امامت کا درجہ رکھتے تھے، ان کے سامنے وراثت کے گھومے ہوئے مسائل جس طرح بھی پوچھیں وہ لکھنا تو درکنار زبانی بتاتے تھے، لیکن ایک مسئلہ ان کے پاس ایسا آیا جس میں پھنس گئے، پھنس گئے تو سارے اپنے تھے وہ سنی لیکن ان کے اندر کچھ بات بدعقیدہ لوگوں نے داخل کی تھی جس وجہ سے وہ ڈاماڈول تھے، اور کچھ اعلی حضرت کے خلاف بھی ان کو لوگوں نے بھڑکایا، تو اب جب بات اس مسئلے وراثت پر آئی تھی تو انہوں نے اس طرف کے جو تقسیم ہند کے بعد جو پاکستان کا خطہ بنا، اس رحیم یار خان لاہور اور اس طرف کے ملتان کے جو جید علماء تھے ان کو جمع کر کے اس مسئلے کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی، تو جس طرح وہ ریاضی دان علی گڑھ کے پروفیسر کو کوئی نہ ملا، ان کو بھی سہارا امام احمد رضا سے ملا، تو یہاں رحیم یار خان اور اس طرف کے علماء نے کہا کہ کیوں نہیں بریلی کے امام احمد رضا کو سوال لکھ دیتے آپ، انہوں نے کہا نہیں نہیں یار وہ تو صرف علم غیب اور انہی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، فرمایا نہیں لکھنے میں کیا جاتا ہے، سوال لکھا، چند دنوں کے بعد اعلی حضرت نے جواب دیا، جواب ہی نہیں دیا، ایسے کئی اصول اور ایسے اس قسم کے کئی اور نوعیت کے سوال اگر آ جائیں تو جواب اس سوال کا بھی لکھا اور اس قسم کے سوالات کے لیے اصول بھی یاد کر دیا، اور وہ سر جھکا کر رہ گئے کہ واقعی میں علم اگر روئے زمین پر اس وقت کسی کے پاس ہے تو امام احمد رضا کے پاس، سب ان کے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج، یہ گپ اور دعویٰ نہیں ہے، ایسی حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے حضرات گرامی، یہ حقیقت ہے، علامہ غلام رسول علامہ غلام دستگیر قصوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے سب سے پہلے حسام الحرمین سے پہلے انہوں نے کتاب لکھی تقدیس الوکیل، ان توہین رشید و خلیل، یہ بہاولپور کے تھے. کہاں کے تھے؟ تھے قصور کے، وہاں پر بھی رہے، بہاولپور کی طرف بھی آئے. اس وقت رشی مت گنگوئی کے شاگرد خالی بندم بیٹھوی بہاولپور کی عربی یونیورسٹی کے اندر، وہ شیخ الادب تھے، عربی پڑھاتے تھے، جنہوں نے برائے قاطعہ مل کر لکھی، جس پر تکفیر کا فتویٰ ہے. تو اب آپ دیکھیں، اعلیٰ حضرت تو بریلی کے اندر ہیں. لوگ کہتے ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کفر کی مشین اعلیٰ حضرت نے نہیں چلائی، اسماعیل دہلوی نے چلائی ہے. ایک بات. اب دوسرا تقاضا جو میں حوالے گنوا رہا ہوں، خدا را اس کو یاد رکھیں آپ، غلام دستگیر قصوری، یہ قصور اور بہاولپور کی طرف کے ہیں، یعنی قصور تو مانا کہ لاہور کے قریب ہے، لیکن بعد میں یہ بہاولپور کی طرف کس طرح ہے؟ بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر رشید احمد گنگوئی کا شاگرد خالی بندہ بیٹھوی دیوبندیوں کا بڑا مولوی ہے. یہ اس زمانے کے اندر، جب تقسیم ہند نہیں ہوا تھا، اس وقت یہ بہاولپور کی یونیورسٹی کے اندر شیخ ادب تھا، عربی کا، ادب عربی میں شیخ تھا. تو اس کی، خلیل احمد امبیٹری کی اور غلام دستگیر قصوری صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی بڑی جگری دوستی تھی. لیکن غلام دستگیر قصوری صاحب اس سے دوستی اس لیے رکھتے تھے کہ یہ سنی ہے، اور غلام دستگیر قصوری صاحب اس وقت اس طرف کے سارے علماء کے سرخیل تھے. وہ کہتے ہیں، ایک نے اذان لگائی تو اہل حق خود اس طرف کھینچتے چلے گئے. کمانڈر امام محمد رضا تھے، اور سپاہیوں میں پھر نام کرم الدین دبیر کا آتا ہے، عبد السمیع رامپوری کا آتا ہے، مولوی کرامت علی شاہ صاحب کا آتا ہے، لطف اللہ علی گڑھی کا آتا ہے. حضرات گرامی، اس ترتیب کے ساتھ آپ دیکھتے چلیے تو جناب، ان میں مولانا سراج صاحب کا نام آتا ہے، سراج الدین صاحب کا نام آتا ہے، غلام دستگیر قصوری صاحب کا نام آتا ہے. یہ اس طرف کے علماء ہیں، لیکن جب انہیں فکر امام احمد رضا ملی، انہوں نے کہا، جناب یہ فکر تو بالکل ٹھیک ہے، اور غلط یہ کر رہے ہیں. انہوں نے زمانے کی یاریاں ختم کر کے امام احمد رضا کے ہاتھ پر یک دم انہوں نے عقیدت کا نذرانہ پیش کیا، زمانے کی دوستی ختم کر دی، اور ایک نظر میں امام احمد رضا کے عشق پر بک گئے، کیونکہ وہ سچے لوگ تھے. یہ تاریخ کا پہلو آپ سنیے. غلام دستگیر قصوری، اس کی اور خلیل احمد امبیٹری، ان کی اور خلیل احمد امبیٹری کی بڑی گہری دوستی تھی. ان بزرگوں کو کیا پتا چلا کہ اس زمانے میں ہوا یوں، اس کو تھوڑا اور پیچھے سے لے جا کے سنا دوں تاکہ حسام الحرمین کا آپ کو بیک گراؤنڈ پتا چل جائے، کیونکہ یہ موضوع اس وقت میرا نہیں تھا، لیکن بات درمیان میں آئی تو میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں کے لیے. اس سوال کو ہٹانے کے لیے امام احمد رضا نے، میرے نوجوان دوستوں غور سے سنو، تم اہل تحقیق کے، ہمیں تم سے امیدیں ہیں، تمہارا جوان ذہن ہے، بیدار مغز ہو، ضمیر تمہارا زندہ ہے، تمہاری تحقیق کے لیے بات ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے، کہ یہ تبلیغی مبلیغی، یہ جتنے ان کے ملاؤں نے مسلمانوں کو بانٹا، امام احمد رضا نے پرچم مصطفیٰ تلے سب کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، جو کل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. انتہائی بردباری سے سنیے، انتہائی سنجیدگی سے سنیے، یہ وہ قیمتی جواہر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو بھی بیچ دیں تب بھی یہ حوالے خریدنا سستا ہے. یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں. سنیے، اب میں آپ کو اس دور سے تھوڑا 15 سال پیچھے لے جاتا ہوں. تحریک شروع کہاں سے ہوئی؟ اختلاف کھڑا کہاں سے ہوا؟ اختلاف امام احمد رضا کی طرف سے کھڑا نہیں ہوا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ سہارنپور کے ضلع نانوتا، جہاں کا قاسم نانوتی تھا، یہاں یہ پیدا ہوئے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ، سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت جید عالم تھے، اور بہت جید بزرگ تھے یہ. جب 1857 کی لڑائی ہوئی نا، اس وقت گورے جو تھے مسلمانوں کو مار رہے تھے، تو ان کے لیے بھی حالات، کیونکہ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑا حلقہ تھا ان کا، تو ان کے لیے حالات بڑے خراب ہو گئے، تو یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے. اس لیے انہیں مہاجر مکی کہا جاتا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اس لیے کہا جاتا. اور غور سے سنیے، آگے ایک بڑے قیمتی بات کرنے جا رہا ہوں. مولانا رحمت اللہ کرانوی، جن کی مشہور کتاب مارکیٹ میں ملتی ہے، قرآن اور سائنس، 4 جلدوں میں، ترجمہ دیوبندیوں نے کیا، لیکن وہ دیوبندی نہیں تھے. دیوبندیوں کا ایک کام اور بھی ہے، کاش آپ بیٹھتے، میں آپ کو کل پھر سناتا، کہ ان کا ایک کام ہے بزرگوں کو ہائی جیک کرنا. کسی بھی بزرگ، جیسے سرفراز گڑھوی وغیرہ، ان کا یہ کام ہے. جو مشہور عالم ہوں گے نا برصغیر کے، کہیں گے یہ دیوبندی ہے. جس کی ایک مثال میں آپ کو پیش کروں، اسی درمیان پیج در پیج موضوع کھل رہا ہے، توجہ چاہتا ہوں، اس گفتگو کو بھولیے گا مت. جہلم کے اندر ایک بڑی شخصیت تھی، مولانا کرم الدین دبیر صاحب. مولانا کرم الدین، یہ جہلم کے ہیں، کہاں بریلی کہاں جہلم، ٹھیک ہے، تقسیم ہند نہیں ہوا. یہ 1935-1925 کے درمیان کی میں بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں موضوع میرا یہ نہیں تھا، اس لیے تاریخ کو میں اجمالاً بتا رہا ہوں، موضوع ہوتا تو ساری تاریخیں سامنے لا کر رکھتا. تاریخوں سے آپ کنارہ کش ہو کر جو بات میں کر رہا ہوں اس پر میں قائم ہوں، اور وہ تاریخوں سے ثابت ہے، اور میں قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور اس پر جواب دینے کا میں قائل ہوں، پوری دنیا اس وقت مجھ سے سن رہی ہے. اب آپ سنیے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہوئی. ایک ان کے اندر عادت یہ ہے کہ یہ ہر مشہور آدمی کو اپنا بنانے چکر میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ کہیں کہ امام احمد رضا تو تنہا تھے، وہ تین چار آدمی تھے، انہوں نے شور مچایا، باقی کسی نے شور نہیں مچایا. یہ تاریخ پر مٹی ڈال کر تاریخ کو دفن کرنا چاہتے ہیں. جب یہ تقویۃ الایمان لکھی گئی تو امام احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور پیدا ہوا ہو کر بھی پیدا بھی نہیں ہوئے جب یہ کتاب لکھی گئی اسماعیل دہلوی کی. اور امام احمد رضا کی پیدائش سے پہلے جامعہ مسجد دہلی کے اندر علماء اہل سنت بھرے ہوئے تھے، اور اسماعیل دہلوی سے مناظرہ ہوا. امام احمد رضا تو پیدا بھی نہیں ہوئے. فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت امام اہل سنت سے پہلے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا. کس مسئلے پر دیا؟ اس نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے. انہوں نے کہا حضور کے مسئلے کے لیے کہ حضور کی مثل محال ہے. انہوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے سنے میری بات، موضوع یہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر کبھی امتناع نظیر پہ میں تفصیلی تقریر کروں گا آپ کے سامنے، لیکن یہ اعلی حضرت کے دور میں کیا تھا وہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو بات کرنے کے لیے پینچ میں اور آگے گیا، یہ اعلی حضرت کی پیدائش سے پہلے کی بات کی طرف میں لے جا رہا ہوں آپ کو، سمجھے میری بات آپ، کہ اسماعیل دہلوی کی تکفیر اعلی حضرت کی پیدائش سے پہلے ہو چکی ہے. اعلی حضرت کو کافر کا، اعلی حضرت اس کفر کو جو انہوں نے کفر کہا تھا، حسام الحرمین میں جن علماء نے کفر ان کی تکفیر کی تھی، اعلی حضرت نے اس تکفیر کی تائید کی ہے، کف لسان نہیں کیا، کہا یہ ٹھیک ہے لہذا میں تائید کرتا ہوں اس کی، مقدمہ لے کر فاضل بریلوی گئے. اب سنیے میری بات کہ جس وقت ہند کی تقسیم اور 1856 کا وار ہو رہا ہے، اور امام حریہ شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے گوروں کے خلاف پہلا فتویٰ جہاد کا دے دیا ہے، اس وقت اسماعیل دہلوی، اس سے پہلے کی بات ہے، اسماعیل دہلوی نے جب یہ کتاب لکھ دی تھی کہ جناب جو ہے کہ وہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے اور کروڑوں جبریل بنا دے، یہ بات اس نے لکھی، تو یہ عقیدے کا مسئلہ تھا. اس لیے جو غیرت مند علماء تھے جن کے سینوں میں ایمان تھا، جو ایمان پر مرنا چاہتے تھے، انہوں نے برداشت نہیں کیا، وہ کھڑے ہوئے. ان کی قیادت اس دور کے امام احمد رضا، امام حریت فضل خیر آبادی تھے. فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کو مناظرے کے لیے للکارا، اعلی حضرت کی ولادت نہیں ہوئی ہے، للکارا اور مناظرے کے لیے اصول کیا بنایا، لوگوں نے کہا اس میں حرج کیا ہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ معاذ اللہ ایک آن میں حضور جیسے 100 پیدا کر دے؟ تو حضرت فضل خیر آبادی نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا یہ ایک اجماعی نظریہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا. اس مسئلے پر آپ نے پوری کتاب امتناع نظیر آپ نے تحریر فرمائی آزادی کے ساتھ، عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا، مارکیٹ میں موجود ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. سوال پیدا ہوا کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ چاہے تو ایک کن سے کروڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا دے، تو اس سے تو اللہ کی قدرت ثابت ہو رہی ہے، اس میں کفر کیا ہے؟ تو حضرت علامہ فضل خیر آبادی نے فرمایا کہ اس میں کفر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر ممکن پر قادر ہے، تحت قدرت امور پر قادر ہے، اور جو چیز ماتحت، جو تحت قدرت نہیں، اس پر قدرت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. جیسے جھوٹ بولنا، خود کو فنا کرنا، دوسرا خدا بنانا، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تحت قدرت نہیں ہے. جس طرح جھوٹ بولنا تحت قدرت نہیں، جس طرح خود کو فنا کر دینا تحت قدرت نہیں، جیسے دوسرا خدا بنانا تحت قدرت نہیں، اسی طرح رب جس بات کو وعدے کے طور پر بیان کرے اس کا خلاف کرنا بھی تحت قدرت نہیں. لہذا رب نے کہہ دیا خاتم النبیین، حضور آخری نبی ہے، میرا محبوب آخری نبی ہے، تو حضور جیسا کوئی بنے گا تو اس سے سب سے پہلے نبی ہونا ہوگا، اس لیے کہ حضور تو نبی ہے. اب حضور جیسا کوئی بنے گا تو وہ نبی ہوگا، اب وہ بھی آ جائے تو حضور کو آخری نبی کہا جائے گا یا انہیں آخری نبی کہا جائے گا، حضور کو رحمت للعالمین کہا جائے گا یا اسے رحمت للعالمین کہا جائے گا. اب اگر حضور خاتم النبیین نہ رہے، یہ ہو گیا، تو کذب لازم آئے گا، جھوٹ اللہ کے قول پر لازم آئے گا، اور اللہ جھوٹ سے پاک ہے. تو لہذا جس طرح جھوٹ بولنا تحت قدرت نہیں، اسی طرح مصطفیٰ جیسا بنانا بھی تحت قدرت نہیں.
اب سمجھے آپ. تو اسی لیے اس آیت کا صحیح ترجمہ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر ممکن پر قادر ہے, اللہ ہر ممکن پر قادر ہے. اور اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تب بھی خلاف نہیں, اس لیے کہ شے کا معنی بھی غیر ممکن کے لیے نہیں ممکن کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا جھوٹ بولنا غیر ممکن, خود کو فنا کر دینا بولیے غیر ممکن, اللہ وعدہ کر کے خلاف کرے غیر ممکن, اور اللہ کا اللہ اس پر قادر نہیں, ہم نے کہا یہ لفظ نہ کہو اللہ قادر نہیں, یہ امور غیر ممکن ہے تحت قدرت نہیں ہے. کہنے لگے یہ بڑا بنیادی مسئلہ, کہنے لگے جی حضور جیسا کوئی دوسرا ہو کیوں نہیں سکتا, ہم نے کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وجہ تخلیق بنایا اور آپ کو نبوت کا خاتم بنایا, دونوں میں وہ ایک ہی ہوں گے. اب حضور جیسے اگر 100 ہو گئے تو 100 خاتم ہو گئے تو یہ حضور کا خاصہ کہاں رہا, حضور آخری نبی کہاں رہے, وہ تو دوسرا بھی ہو گیا. تو اس آیت کا جھوٹ ہونا لازم آئے گا اور آیت جھوٹی نہیں ہو سکتی, جھوٹا تو ہو سکتا ہے. لہذا ثابت ہوا جس طرح یہ آیت غلط نہیں ہو سکتی اسی طرح حضور کا مثل کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ساری بحثیں جو بہت علمی بحث تھی امام احمد رضا نے ایک نعت میں پیش کر دی کہ لم یاتی نظیرو کافی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا, کہ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین, یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی دوسرا ہو آنکھ نے دیکھا نہیں. لم یاتی نظیرو کا آنکھ کی سامنے آیا ہی نہیں, نظیرو کا آپ کے مثل, کیوں کہ مثلے تو نہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا, اس لیے کہ آپ جیسا کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے, تو ہم نے کہا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اللہ کے خود کو فنا کر دے اس پر قادر ہے, اللہ دوسرا خدا بنا دی معاذ اللہ علیہ وسلم کے اس پر قادر ہے نہیں, کیوں یہ تحت قدرت نہیں, یہ غیر ممکن ہے. تو لہذا جو تحت قدرت نہیں اس پر قدرت کی بات نہیں کی جا سکتی. تو لہذا یہ سب سے پہلا مسئلہ جب اسماعیل دہلوی نے, اب آپ سمجھ رہے ہیں تاریخ کے پہلو کو, یہ خام خواہ کا مسئلہ نہیں تھا, اس عبارت کو باقی رکھنے میں لوگ مسلمان نہیں رہتے. یہ عقیدہ اگر باقی رہ جاتا کہ اللہ چاہے تو کن ایک کن سے کروڑوں محمد بنا دے معاذ اللہ, تو پھر جھوٹ کے عقیدے کو سپورٹ مل جاتی. اس لیے امام حریت شاہ فضل خیر آبادی جن کی اعلی حضرت سے ملاقات کی, وہ تو اعلی حضرت سے پہلے گزر گئے اور ان کو کالا پانی کے اندر پھانسی دے دی انگریزوں نے اور وہ شہید ہو گئے, پھانسی کا پھندے کو چوم کر گلے میں ڈالا لیکن انگریزوں سے معافی نہیں مانگی, اپنے فتوے کو باقی رکھا اور کہا تم غاصب ہو تمہارے خلاف جہاد فرض ہے. حضرات گرامی اب یہ کہتے ہیں ہم جہاد کرتے ہیں, میں نے کہا بالکل جہاد بڑی اچھی چیز ہے, لیکن جنہوں نے جہاد کی فرضیت کا دعویٰ دیا ان میں وہابی کوئی نہیں تھا, سب امام احمد رضا کی مسلک کے تھے. اب آپ سنیے اس دور میں امام احمد رضا فاضل بریلوی سے پہلے کے دور میں امام حریہ شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دیا اسماعیل دہلوی کے اوپر, کفر کا فتویٰ دے دیا, اب یہ تو اعلی حضرت نے نہیں دیا تھا, لیکن کیا اس خاندان اور نسل کے اندر اور اس مذہب کے اندر شروع سے گڑبڑ تھی. جب ابن عبد الوہاب نجدی جو اسی نسل کا بڑا تھا اس نے گڑبڑ کی تو حرم کے ائمہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا, اس سے اوپر جو ان کے نسل میں ابن تیمیہ تھا جب اس نے دمشق میں گڑبڑ کی تو سارے عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا, پھر ان کی نسل جہاں سے چلی ہے وہ زبیل خویسرہ جب اس نے توہین کی تھی تو صحابہ نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا تھا. تو لہذا امام احمد رضا فاروق اعظم اور ان صحابہ کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, ہمیشہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت اور حضور کے وصف کے انکار کی تحریک چلی تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلک, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے دفاع کرنے والے لوگ, صحابہ کرام کے جانشین لوگ, ان کی فکر اور غیرت ایمانی بھڑکی. جس طرح صحابہ منافقین پر لپکتے تھے اسی طرح انہوں نے اپنے دور کے منافقین کو نشانہ بنایا. اب آپ سمجھ لیجیے یہ لکیر بیچ میں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ شاہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر ہے, انہوں نے جناب اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ایک بات, اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں, سنیے یہ جو عبارت میں نے کل آپ کے سامنے پڑھی نا, یہ بہت قیمتی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطالعہ بریلویت کی دھجیاں اڑ جائیں گی خالد محمود کی, کہ جس نے اعلی حضرت کے خلاف لکھنے کی کوشش کی ہے, انہوں نے حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کی کوشش کی اور پروپیگنڈا کرتے ہوئے یہی ثابت صرف کیا کہ تکفیر میں امام احمد رضا تنہا تھے. تو میں نے کہا امام احمد رضا تو ابھی ولادت نہیں ہو رہی, اسماعیل دہلوی کی تکفیر ہو چکی ہے, اور تکفیر کرنے کا شوق نہیں تھا, کفر بکا تھا, تو کفر جو بکے گا اس کو کافر کہا جائے گا, جو کفر کہے گا, اور کفر اگر یقینی ہو غیر تعویل ہو نسبت اس کی درست ہو اسے کافر کہا جائے گا. یہاں پر یہ بہانہ کر کے کہتے ہیں کہ یزید کی تکفیر امام احمد نے نہیں کی. ایک ہندوستان میں بندہ پیدا ہوا, ان میں لوگ بدلتے بھی بہت ہیں, ایک خلیل احمد نامی بندہ پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں ماہرہ شریف سے مرید ہوں اور میں اعلی حضرت کے خاندان سے مرید ہوں، اعلی حضرت کے پیر خانے سے مرید ہوں، تو اب اپنی سنیت اس نے منوا لی کیونکہ ماہرہ شریف سے میں مرید ہوں. اور پھر وہ کہنے لگا، لیکن سنیے، میں حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کرتا، اور حسام الحرمین میں جن پانچ کو کافر کہا گیا ہے اس پر میں کف لسان کرتا ہوں، زبان بند کرتا ہوں، جو بات طاہر القادری کرتا ہے کہ میں زبان بند کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا. تو علماء نے پوچھا کہ تیرا جو پیر ہے، سنیے کہ ذرا بنیاد، تیرا جو پیر ہے ماہرہ شریف کے، وہ تو حسام الحرمین کی تصدیق کرتے ہیں اور دیوبندیوں کے ان چار اور جناب جو ہے کہ اس مرزا پانچ اس کی تکفیر کرتے ہیں، تو تیرا پیر تو ان کو کافر کہتا ہے، تو ان کو کافر نہیں کہتا، تو تیری بیعت کیسی رہی؟ یہ سوال کیا. اس پر اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر کر دیتا ہوں. کہا کہ دیکھو، امام احمد بن حنبل نے جناب جو ہے امام احمد بن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید کی تکفیر کے لیے کوئی صراحت نہیں لکھی، لیکن بعد والوں نے صراحت لکھی، تو اس سے وہ امام اعظم کی بیعت سے نکل گئے؟ نہیں نکلے. کہا دیکھیے کہ جس طرح کہ ہم غوث اعظم جو ہیں وہ یزید کی تکفیر کرتے ہیں، اور حنفی جو ہیں وہ یزید کی تکفیر باز نہیں کرتے ہیں، اور قادری بھی ہوں تو وہ بیعت سے نہیں نکلتے، تو جس طرح یزید کی تکفیر میں غوث پاک کا مرید ہو کر نہ نکلا، اسی طرح اگر میں ماہریرا سے مرید ہوں اور میں اگر تھانوی امبیٹھوی اور گنگوئی اور نانوتوی اور مرزا کو کافر نہ کہوں تو میں ان کی بیعت سے نہیں نکلا. سمجھا آپ دلیل کیسی لایا؟ اس پر جواب علماء نے یہ دیا کہ یزید کا مسئلہ اور تھانوی کا مسئلہ ایک نہیں، فرق ہے. یزید کی تکفیر اور گنگوئی کی تکفیر میں فرق ہے. یزید کی تکفیر اور نانوتوی کی تکفیر میں فرق ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یزید نے جو کیا اس کی تکفیر جائز بھی ہے، اور بعض لوگوں نے سکوت کیا، لیکن جنہوں نے سکوت کیا ان پر کفر لوٹے گا نہیں، اس لیے کہ یزید کے تکفیر میں روایت مختلف ہے. جو باتیں بتائی جا رہی وہ کفر ہے، جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ کفر ہے، اور اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی. ایک تو کفر ہونا، قطعی کفر ہونا، غیر تعویل ہونا، ان دو چیزوں سے تکفیر نہیں ہوگی. تیسری چیز یہ ہوگی کہ منسوب میں روایت بھی صحیح ہو کہ یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے آ کر ایک جملہ بولے کہ جناب دیکھیے، اگر کوئی بات کوئی ایسی بات کرے تو یہ کفر ہے. آپ کہیں گے بالکل کفر ہے، یہ تو غلط بات اس نے کی ہے. تو کہا کہ جناب یہ بات فلانا کر رہا ہے، آپ اس کو کافر کہیں؟ آپ کہیں گے نہیں. احتیاط کا تقاضا ہے کہ پہلے تحقیق کریں گے یہ بات اس نے کی بھی کہ نہیں کی. تو ایک ہے کفر کا قطعی ہونا، اور ایک کفر کا قطعی ہونا اور ایسے الفاظ ہونا کہ جس میں تعویل نہ ہو سکے. جس طرح کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کو مانا کہ کفر فقی تو کہا گیا ہے، لزوم کفر کہا گیا ہے، لیکن اس میں تعویل قدرت کی ہے، تعویل قدرت کی ہے، تو لہذا ایسا جملہ معاذ اللہ جو کفریہ ہو، جس میں تعویل بھی نہ ہو، اور جس نے کہا ہے اس تک بات ٹھیک ہو، تب اس کی تکفیر کرنا واجب ہے. جو تکفیر نہیں کرے گا خود کافر ہو جائے گا. یزید کا مسئلہ یہ تھا کہ یزید کے بارے میں جو باتیں ہیں جو لکھی گئی ہیں وہ تو کفر ہے، تعویل اس میں نہیں ہے، لیکن یہ بات یزید سے ہوئی کہ نہیں ہوئی اس میں تھوڑا شک ہے. اس لیے بعض علماء نے تکفیر کی، بعد نے سکوت کیا. تو لہذا کفر ہے، تعویل نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کفر ہے اور تعویل نہیں ہے. نسبت میں اختلاف ہے، تو نسبت میں اختلاف کے حوالے سے قول کو کفر کہا جا رہا ہے، قول کو غیر تعویل ہونے کے اعتبار سے کفر کہا جا رہا ہے، لیکن قائل تک یہ نسبت ہے بھی کہ نہیں، اس میں شک کی بنا پر یزید کے لیے توقف باز نے کیا. لیکن تھانوی، نانوتوی، گنگوہی، ان کا کفر ہے بھی قطعی، غیر تعویل، اور یہ خود اپنی کتابوں میں اس کا دفاع کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے لکھی تھی، کسی اور نے نہیں لکھی. تو یہاں پر مسئلہ اور ہے، نسبت بھی صحیح ہے کہ کہنے والا یہی ہے، اور بات جو کی ہے اس میں تعویل بھی نہیں ہو سکتی، اور جو بات کی ہے وہ کفر قطعی ہے، لہذا ان کی تکفیر جو نہیں کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. اور اسی اصول کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ من شک فی کفرہ وعذابی فقط کفر. جو ان غلیظ عبارتوں کو کہ حضور خاتم النبیین آخری معنی کرنا یہ عوام کا خیال ہے، لیکن آخری معنی یہ نہیں کہ حضور پہلے آئے یا بعد میں آئے، حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو خاتمت محمد میں فرق نہیں آئے گا. یہ واضح کفر ہے، قطعی کفر ہے، اس میں تعویل بھی نہیں، اور یہ ثابت ہے کہ یہ نانوتوی نے کی ہے، کسی اور جن بھوت نے نہیں کیا ہے. تو نسبت بھی ثابت ہے، کفر بھی قطعی ہے، اور غیر تعویل ہے تو تکفیر کی جائے گی. اور اس میں یہ قاعدہ متحقق ہوگا کہ یہ قول جس کے پاس پہنچا اور اس نے عبارت دیکھی جب نسبت ثابت ہو چکی ہے اب سکوت نہیں ہو سکتا، اب اس کو کافر ہی کہا جائے گا، اور جس نے سکوت کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو طاہر القادری کے ساتھ امت کا سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ یہ ہے کہ آج عاشق رسول وہ بنتا ہے، لیکن وہ حسام الحرمین پر کہتا ہے کہ نہیں، عبارت تو کفر ہے، کافر نہیں کہوں گا۔ ہم نے کہا یہی تیرے لیے اسلام سے نکلنے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ شرعی مسئلہ تھا، یہ حضور کی ناموس کا مسئلہ تھا، یہ حضور کی عزت کا مسئلہ تھا، گندی گالیاں تھی، وہ کفر قطعی تھا۔ امام احمد رضا نے اپنا حق ادا کیا، جو حضرت عمر منافقین کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنی غلامی کا حق ادا کرتے تھے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو آپ اس کو اس جانب سے نہیں دیکھیں کہ ظلم ہوا، ظلم نہیں ہوا، ظالم کو ظالم کہنا ہی تقویٰ ہے، نیک کو نیک کہنا ہی تقویٰ ہے، لیکن ظالم کی پردہ داری کرنے والا اگر سفید ریش بھی ہو تب بھی وہ شیطان ہے، اس لیے کہ ظالم کو ظالم کہنا دین ہے اور نیک کو نیک کہنا دین ہے۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اب آپ سمجھے حسام الحرمین کا قرینہ، اس پر ساری بنیاد خالد احمد مانچسٹری دیوبندی میں بھی بہت کوشش کر رہے ہیں 15 سال سے حسام الحرمین کا جواب لکھنے کے لیے۔ ان کا ایک شانا ہے وہ مانچسٹر میں، اس نے ابھی ہندوستان سے بھی اس کی کتاب چھپی ہے مطالبہ، یہ میں آپ کے سامنے کھل کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آڈ سی بات ہو جائے، آپ سب سمجھ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ باتیں آپ کیوں کرتے ہیں، میں نے کہا آپ ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ عوام کے لیے یوز ٹو ہو جائے۔ ٹیشو پیپر کی طرح کے پوچھا اور پھینک دیا۔ تو خالد مانچسٹر کرے، آپ خالد مانچسٹر بھی کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، آپ نے تعارف کرایا۔ میں نے کہا شیطان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا، قرآن نے تعارف کرایا۔ میں نے کہا مولانا گت ماری گئی ہے تمہاری، تم جراثیم کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں ان مہلک جراثیم اور ڈینگی کا تعارف کراتے ہو تاکہ لوگ اپنے گھروں کے اندر پانی رکھے تو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو وہ ڈینگی کے اتنے سارے اشتہارات لگے تو ڈینگی ختم ہوا، ڈینگی کے خلاف شور ہوا تو ڈینگی وائرس ختم ہوا، اگر ڈینگی کے خلاف شور نہیں ہوتا تو روزانہ جنازے اٹھ رہے ہوتے اور لوگ کہتے چپ رہو بولنا نہیں، تو جو چپ رہے گا وہ ظالم ہے۔ اسی طرح اس کفر پر جو چپ رہے گا وہ ظالم ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے اس اصول کو جو ہمیشہ علماء کا اصول رہا ہے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، کہ جو اس عبارت کے واضح ہونے کے بعد جو یقینی ہے، غیر تعبیر ہے، منسوب بھی ٹھیک ہے، اب اس کو کافر کہنا تو دور کی، کافر نہ کہنا تو دور کی بات ہے، چپ بھی رہے گا تو کفر اس پر لوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کفر اس پر؟ اور لوگ کہیں جناب یہ کفر کفر کیوں ہے، تو میں نے کہا پھر وہ فقہ کی کتاب علم کلام میں کفر اور مرتد کی بحث اٹھا کے صفحے کو کاٹ پاڑ کے پھینک دو نا۔ جب کہا یہ کفر کی بحث کیوں ہے، ہم نے کہا جو اسلام کے خلاف بولے گا تو اس کو کیا کہیں گے، آپ کا چچا کہیں گے، جو دین کے خلاف کرے گا تو اس کو آپ کا نانا کہیں گے، کہ کیا کہیں گے، ہم نے کہا کتابوں میں لکھا اس کو مرتد و کافر کہیں گے، اور ہم تھوڑی کسی کو مرتد و کافر بنا رہے ہیں، جو بن رہا ہے معاذ اللہ تو جو بن جائے تو اس کا نام تعارف کے طور پر یہ رکھا جائے گا، اور جو نہیں بنے گا اس کا تعارف کا نام مومن اور مسلمان ہی رہے گا۔ ہم نے تھوڑی بنا، ظلم دیکھیے آپ، غلطی کر رہے ہیں، چوری کی، اور جب دفاع کٹ رہی ہے کہ یہ چور ہے تو ظلم کہتے دیکھو چور کہہ دیا، جی چور کہہ دیا، تو ہی تو چوری کر رہا تھا، تجھے چور نہ کہے تو کیا ساہوکار کہے۔ ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہہ دیا، کافر کہہ دیا، ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتا تو کیا امام کہتے ہیں، جو یہ بات کہے یہ مسکرانے کی بات نہیں ہے، ایمان اور کفر کی بات ہے۔ میں آپ سے زیادہ سنجیدہ طبیعت کا آدمی ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ایمان اور کفر کی بات ہے، اس میں مزاج اس اعتبار سے ہونا چاہیے، یہ اہل حق کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ کہا جاتا ہے امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی، میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس کو کیا کہیں گے آپ، بولیے کیا کہیں گے آپ؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا، اور کیا کیا؟ جو یہ بات کہے کہ رسول اللہ کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق اگر کیا جانا بقول زید یہ بات صحیح ہے، تو یہ دو حال سے خالی نہیں۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ جناب، دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے لیے علم غیب ثابت کیا جاتا ہے، ایک کوئی کہہ رہا ہے جو تھانوی نے لکھا کہ رسول اللہ کے لیے جو علم غیب جو ثابت کیا جا رہا ہے، اگر اس سے کل سب کا علم مانا جائے یا تھوڑا، اگر سب کا مانا جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں، رہا تھوڑا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص، ایسا علم غیب تو زید عمر بکر مجنون بہائم سب کو حاصل ہے۔ تو یہ قرآن کا ترجمہ ہے یا کفر ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا، اور کیا کیا؟ یہی تو امام احمد رضا نے کیا کہ رسول اللہ کے علم کے بارے میں، کہ جیسا علم حضور کا ہے ایسا علم تو معاذ اللہ زید عمر بکر مجنو بہائم پاگل دیوانے ایرے غیرے زید عمر بکر ایکس وائی زیڈ جس کو آپ کہتے ہیں, جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ, جس کو ایرے غیرے نتو خیرے جو کہا جاتا ہے محاورے میں, اس طرح عربی میں کہا جاتا زید عمر بکر کا جیسا علم حضور کا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ معاذ اللہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانوروں اور باہم پاگلوں سب کو حاصل ہے, تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے. میں کہتا ہوں اس میں کفر نہیں ہے. تو امام احمد رضا نے یہ حکم واضح کیا. امام احمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں, وہ کافر خود بنائے, آپ نے حکم واضح کیا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ پوری دیوبندیت, اب ان کے بڑے بڑے چیمپئن سن رہے ہوں گے اور یہ بات سن لیجئے کہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں میری نظر میں الیاس گمبن کے سارے دلائل ہیں, حسام الحرمین کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ ساری عبارتیں ہم نے پڑھی ہیں, اور خالد مانچسٹروی نے مطالعہ بریلویت کے اندر جو حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کی کوشش کی. تو ہمارا مشورہ ہے دیوبندیوں کو کہ جتنا زور آپ تھانوی کو مسلمان بنانے کے لیے بنا رہے ہیں اتنا زور نہیں, اس میں سے آدھا حصہ خود کو بچانے کے لیے بنائیں آپ. اس لیے کہ جو بات اس نے لکھ دی ہے وہ تو اسلام نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے دفاع میں تم کافر ہو جاؤ گے. کہ ایک بندہ حضور کے بعد نبی کو جائز مان رہا ہے, حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیہ دے رہا ہے, اور دوسری عبارت آپ دیکھیے تیسری عبارت کہ جیسے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے, عبارت کا یہی نکلتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے قرآن میں کئی آیتیں ان کے علم پر موجود ہے, رسول اللہ کے علم کے لیے کوئی نص نہیں ہے. تو یہ کفر نہیں تو اور کیا کہ شیطان کے علم کے لیے نص ہے. اور آگے چل کے پھر یہ کہنا کہ ایک صالح شخص نے, یہ صالح نہیں ہے لیکن صالح کا ترجمہ صالح کرنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں پر, کہ ایک صالح شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ دیوبند تشریف لائے ہیں اور اردو میں بات کر رہے ہیں, تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ زبان, آپ تو عربی ہیں یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بھی نہیں کہا, آپ تو عربی ہیں, آپ کو یہ زبان کہاں سے آ گئی یعنی پہلے نہیں آتی تھی, اب کہاں سے آ گئی؟ تو کہا کہ نبی پاک نے کہا کہ جب سے ہمارا تعلق مدرسہ علماء دیوبند سے ہوا ہمیں اردو آ گئی. اگر یہ ہے تو پھر وہ گورے نے جو گورے نے جناب نقشے بنائے ہیں سارے اور کارٹونز بنائے ہیں, پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ ولایتی کافر ہے, یہ دیسی کافر ہے, فرق کیا ہے؟ دونوں جگہ ناموس سے رسالت کا دفاع کرنا. تو امام احمد رضا نے, توجہ سے سنیے, امام احمد رضا نے کسی کافر نہیں بنایا. امام احمد رضا نے مل کر کہیے کسی کو کافر نہیں بنایا. جو کافر بن چکا تھا اس کے حکم کو واضح کیا ہے, جو آپ کی ذمہ داری تھی. چور پکڑا گیا تو پھر اس کی ایف آئی آر کٹی گئی, چور پکڑا گیا گواہوں کی موجودگی میں پتا چل گیا کہ یہ چور تھا, اس کی ایف آئی آر کٹ گئی. گواہوں کو سننے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے جب سب بات ثابت ہو گئی یہی چور تھا تو ہاتھ کاٹے جائیں گے, جج نے دستخط کر دیے. تو جج نے ظلم نہیں کیا, ظلم اس نے اپنے آپ پر کیا, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جج نے اس حکم کو واضح کیا. تو کافر یہ خود بنے ہیں, امام احمد رضا نے حکم کو واضح کیا. سمجھ گیا؟ اب میں نے اسی قرینے میں آگے آپ کو لے کر آتا ہوں. شاہ فضل خیر آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا کیا آپ سن چکے ہیں, ٹھیک ہے؟ اس بات کو جو میں کر رہا ہوں اگر یاد رکھیں گے نا آپ, تو یہ چاہے جیسے شکاری بن کر وہی پرانا جال لے کر آئے یہ آپ پر ڈال نہیں سکتے. اس تاریخ کو آپ ذرا سنیے. اب اختلاف کی بنیاد کیا بن رہی ہے, ذرا توجہ رکھیے گا یہاں پر, اختلاف کی ٹھیک ہے بنیاد کیا بن رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب 1857 کا جناب جو ہے کہ 1856 اور 1857 کا یہ وار شروع ہو رہا ہے, تو اس میں مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو پکڑ کر گرفتار کیا جا رہا تھا اور کئیوں کو شہید کیا جا رہا تھا. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا, بڑے احباب تھے ان کے, بڑے مریدین تھے ان کے پیچھے ایجنسیاں لگ گئی کہ اس شخص کو قتل کریں. تو وہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے, اس لیے ان کو مہاجر مکی کہا جاتا ہے. اور ان سے پہلے جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہ مولانا رحمت اللہ کریانوی, جن کی انگریزی میں اور عربی میں لکھی ہوئی کتاب تھی جس کا اردو ترجمہ تقی عثمانی نے کیا ہے, قرآن اور سائنس. اور اس میں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دیوبندی تھے, مولانا رحمت اللہ کریانی دیوبندی تھے, یہ جھوٹ ہے, وہ دیوبندی نہیں تھے. انہوں نے تقدیس الوکیل غلام دستگیر قصوری صاحب نے جو ارشیبت گنگوئی کی تکفیر کی ہے اس پر انہوں نے تقریر لکھی ہے, یہ جھوٹ ہے. میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کر رہا تھا مؤدبانہ طور پر ایک اور چوری سے واقع ہو جائیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں، لٹریچر پڑھنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں. دیوبندیوں نے ایک سازش یہ بنائی ہے کہ جو بہت بڑا عالم ہونا اپنے دور کا، جس کے علم کے سامنے سب جھکا ہے، تو یہ چھپکے سے پہلے اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تاکہ لوگ مانوس ہو جائیں. پھر دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو ہمارے ہی تھے، یہ تو ہمارے ہی تھے. اور سنی کیا کرتا، وہ کہتا بس دانے پھینکو اور پڑھو وظائف، کیسے کپڑا بکے گا اور کیسے دھاگا بکے گا، اور اسے پتا نہیں کہ پیچھے سے اس کی پوری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. اور اس نے صرف کپڑا مارکیٹ، دھندا، وظائف، کسی بات میں اسے تاریخ سے، اپنے گھر سے کیا ہو رہا ہے، کیا کرنا، اس سے کوئی سروکار نہیں. اور کس خاموشی کے ساتھ یہودی چال کے اندر اس کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، یہ وظائف، یہ اورات. تو اس مشن کو بچانے کے لیے تقویت حاصل کرنے کے لیے تھے. آج ہم ان وظائف کو اس مشن سے دور کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اس محاذ کو سمجھا سنبھالنے کے لیے وظائف روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں. وظائف بولیے، وظائف تو روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں. تو یہ وظائف، اور میں کوئی وظائف کی مخالفت نہیں کر رہا، نہ مجھے وظائف کی ضرورت ہے، نہ کوئی چیمپئن کھڑے ہو کے میرے آگے بول سکتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اب اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ، کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے کان میں جو آواز اپنے باپ کی زبان سے سنی ہے وہ یا غوث المدد کی سنی ہے. تو ہمارے سامنے کوئی چیمپئن اس بات کو سمجھا ہی نہیں سکتا. میں جس تناظر میں سمجھا رہا ہوں اس فکر کو میری سمجھیں آپ، میں کسی چیز کی مخالفت نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو کوئی اس پہ چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. ناؤ کہ یہ وظائف اور اوراد جو ہیں، یہ عقیدے کو بچانے کے لیے معاون اور ٹونک اور غذا بنتے ہیں. آج جس چیز کے لیے ہم نے اس کو استعمال کرنا تھا، وہ چیز چھوڑ کر ہم ثانوی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ محفلیں ہونی چاہیے، چادریں اوراد ہونی چاہیے، یہ روحانی غذا، قلبی صفائی، گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، لیکن اس کا ہدف جو ہے وہ جیب نہیں ہونا چاہیے، ایمان کی بقا اور ثواب آدم کے ساتھ جڑنے کی فکر ہونی چاہیے. سمجھ رہے میرا موقف آپ؟ سمجھے آپ؟ اب آپ چلیے آگے حضرات گرامی. تو مولانا حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی قیمتی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ 1856 کے بعد جب لڑائی شروع ہوئی تو یہ کیوں گئے، آپ سمجھ گئے مکہ کیوں چلے گئے؟ یہ رہنے والے تھے سہارنپور کے. سہارنپور میں ایک جگہ ہے نانوتا، جہاں کا قاسم نانوتوی تھا، اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجی مکی رحمت اللہ علیہ کے آگے نانوتا لکھا جاتا ہے. تو دیکھو کہتے ہیں یہ بھی تو نانوتوی ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی نانوتوی ہیں تو اسلام آباد میں اگر ہندو پیدا ہو جائے تو کیا اس کو مسلم کہا جائے گا؟ اور جناب ہندوؤں کے علاقے میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہو جائے تو کیا اس کو کافر کہا جائے گا؟ اب علاقے سے کیا ہوتا ہے، اس علاقے بات تو یہ ہے کہ اس علاقے میں دو شخصیات پیدا ہو رہی ہے، پیر ہے تو وہ ولی کامل ہے، خلیفہ ہے تو وہ پکا مرتد ہے. اس لیے کہ ہیں دونوں نانوتا کے، ایک نانوتا میں پیدا ہو کر شیخ المشائخ ہو گیا اور ایک نانوتا میں پیدا ہو کر پرلے درجے کا مرتد ہو گیا. تو حاجی صاحب کے نام کے آگے کبھی کبھی نانوتوی بھی لکھا جاتا ہے، تو اسے آپ وہم مت کیجیے گا. اسی طرح گنگوہ جو جگہ ہے، یہاں پر ہمارے شیخ بولیے عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، سلسلہ چشتیہ کے اکابر صوفیہ میں سے ہے. تو گنگوہی دراصل یہ بدنام ایک طرف اتنا ہو گیا ہے، اس لیے لوگ جناب جو ہے کہ یہ سمجھتے ہیں. تو گنگوہ جو وہ علاقہ ہے، تو وہاں پر عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مزار شریف موجود ہے. اور ان سے گنگوں میں رہنے والے بھابھیوں کو کتنی نفرت تھی، اس پر ایک واقعہ سناؤں؟ سنیے. یہ کہتا نہیں ہم نے تو شدت کبھی نہیں کی. میں نے کہا یہ الگ موضوع ہونا چاہیے کہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے حوالے پڑھ پڑھ کر سناؤں لفظ بلفظ، کہ امام احمد رضا نے تو ایمان کے مسئلے پر بولا ہے اور تم نے جو شدت کی ہے وہ تو عجیب و غریب شدت ہے. کیسی؟ سنیے. مولوی رشید احمد گنگوہی کا ایک مرید اپنے گھر سے گنگوہ جانا چاہتا تھا، لیکن اسے بس نہیں ملی. بس نہیں ملی. ایک بس گنگوہ جا رہی تھی جو عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں جا رہی تھی. اب مرید ڈر گیا کہ عرس والی بس میں اگر میں بیٹھ گیا اور رشید احمد گنگوہی نے دیکھ لیا تو کام تو بڑا خراب ہوگا. اور یہ کہتے ہیں ہم تو سب صحیح ہیں، لیکن یہ دیکھیے تم صحیح اس لیے کہ تمہیں دبایا گیا ہے، تمہارے زہریلی عزائم کو واضح کیا گیا ہے، اس لیے تم نے پالیسی چینج کی. نہیں ہم تو نماز روزہ اور زکوٰۃ اور تاریخ جمیل اور یہ، ہم نے کہا یہ تم کرتے اس لیے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے زہریلے نظریے لاؤ گے تو آگے رضوی شیر بیٹھے ہیں جنہوں نے تمہارے پول کھول کے رکھے ہوئے ہیں، تمہارے محاذ بتائے ہوئے ہیں. اور ہم کہتے ہیں بھابھیوں کو جو ہو اس پوزیشن میں آ کر بات کرو، یہ کیا نماز روزے کی بات کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم نے حضور کی توہین کی ہے اس لیے تمہارے اکابر کافر ہیں. نماز روزے کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ اب آپ دیکھیں گرو نانک پوری زندگی نماز پڑھتا تھا, گرو نانک کلمے پڑھتا تھا, گرو نانک اللہ سمد کبیر کرتا تھا. آج گرو نانک کی اگر تفہیر کی جائے اس کو برا کہا جائے, لوگ نہیں کہ جی حضرت وہ تو جناب حسین احمد مدنی کے پیچھے بھی نماز پڑھی, اس نے پڑھی نہیں, ایک بات کر رہا ہوں میں ایسی. تو کیا اگر کوئی نماز پڑھے اور الگ سے کفر کرتا رہے اور شرکی عقیدہ رکھتا رہے تو کیا اس کو مسلمان بنانے کے نماز کی بات لائی جائے گی؟ تو بھائی اگر تمہارے مولوی نماز بھی پڑھتے تھے تو نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ نماز تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا, اور نماز تو وہ ایسے پڑھتے تھے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں, رسول کو بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم آخرت کو مانتے ہیں, لیکن اللہ فرماتا محبوب ان کے دل میں کچھ اور ہے, ان کی زبان پر کچھ اور ہے. اب سنیے میرے دوستو اس قانون کے حوالے سے جو بات میں آپ کی خدمت پر کر رہا تھا کہ مولانا رحمت اللہ کروانوی یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے چلے گئے ہیں, کہاں پر؟ مکہ شریف. اور ان کا انتقال بھی حاجی صاحب سے پہلے ہوا, اور ان کی وصیت تھی کہ جب میں انتقال کروں, رحمۃ اللہ کروانوی ان کی مشہور کتاب دار الارشاد نے شائع کی دیوبندیوں نے قرآن اور سائنس, لیکن شائع ان کے مکتبے سے ہوئی ہے, ان کی کتاب کا ترجمہ تقی عثمانی نے کیا, لیکن وہ دیوبندی نہیں تھے, وہ کٹر سنی تھے. یہ بھی آپ سن لیجیے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ قیمتی انکشاف میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مولانا رحمۃ اللہ کروانوی نے کیا کیا وہ میں آگے بتاؤں گا. ان کی وصیت یہ کہ جب میں انتقال ہو جاؤں تو سیدہ خدیجہ کے قدموں میں مجھے دفن کیا جائے. تو آج جنت المعلیٰ میں ان کا مزار جو ہے وہ سیدہ خدیجہ کے قدموں میں ہے, اور ٹھیک ان سے چند سال کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب کا انتقال ہوا, انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مولوی رحمۃ اللہ کروانوی کے پہلو میں دفن کیا جائے. یہ دونوں مشائخ آج بھی جنت المعلیٰ کے اندر بولیے موجود ہیں. یا آپ تاریخ سمجھ چکے ہیں, پیچھے کے سلسلے کو آپ نے سمجھ لیا. اب آپ سنیے, جب مولانا رحمۃ اللہ کریانی حضرت حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ جا رہے تھے اور یہاں سے ہجرت کر کے, تو انہوں نے اپنی ساری ذمہ داریاں اپنے خلفاء پہ چھوڑی تھی. ان کے خلفاء میں کون تھے سنیے, ان کے خلفاء میں بہت بڑا نام تھا علامہ عبد السمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولوی کرامت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, پیر مہر علی شاہ صاحب بھی آپ کے خلیفہ ہیں, لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انتصاباً خلیفہ نہیں ہیں, بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے ان کو علم دیا تھا, اور وہ پہلے سے سیال شریف سے چشتی اور نظامی خلافت تو آپ کے پاس تھی, لیکن جب آپ مکہ شریف گئے تو وہاں پر حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے علم سے بہت خوش ہوئے پیر صاحب. پیر صاحب کی خدمت میں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ آپ وحدت الوجود کے مسئلے پر تقریر فرمائی. لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں, جب میرے آقا شیخ المشائخ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے جس وقت وحدت الوجود پر تقریر کی تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے علم سے متاثر ہو کر بہت خوش ہوئے, خود کاغذ اور قلم بنا مانگا کر خود اعزازی طور پر خلافت لکھ کر کہا اس کو آپ قبول فرما لیجیے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہ ایمان ان کے خلافہ میں سے. اب آپ سنیے, جس وقت یہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا قد کتنا بڑا ہے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قد کتنا بڑا ہے. اور اس میں ایک بات میں آپ کی خدمت پیش کروں, جس وقت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر جا رہے تھے, اس وقت اعلی حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب موجود تھے, اس سے پہلے کے دور پہ اسی لگ بھگ عرصے میں سارے لوگ بریلی چھوڑ کے چلے گئے, لیکن اعلی حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اعلی حضرت کے خاندان میں جو سلسلہ چلا آیا, اس لیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ کے جو جد اعلیٰ ہیں وہ سعید اللہ خان قندھاری ہیں, سعید اللہ خان قندھاری, یہ قندھار سے یہ آئے ہیں لاہور سلطنت مغلیہ کے دور میں, اور بہت بڑے عہدے پر یہ خود فائز تھے. وہاں پر جب انہوں نے لاہور کے اندر, لاہور جب منتقل ہوئے لاہور سے دہلی میں ان کی پوسٹنگ ہوئی, دہلی کے اندر انہوں نے حکومت, انگریز نہیں آئے تھے اس وقت, مغلیہ حکومت تھی, تو اعلی حضرت کے جو سب سے پہلے دادا ہیں جو اوپر جو سجدہ جہاں سے چلتا ہے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ سید اللہ خان قندھاری انہوں نے دہلی میں پہنچ کر بہت بڑا محض فتح کیا, جس کی بنا پر ان کو بڑی مراعات سلطنت مغلیہ کی جانب سے ملائی دی گئی, اور آخری عمر میں پھر یہ بریلی شریف تشریف لائے. بریلی اس لیے گئے کہ بریلی کے اندر قندھار کے کئی پٹھان پہلے سے آباد تھے, تو بوئے وطن بھی ایک چیز ہوتی ہے نا, بوئے وطن بھی ایک چیز ہوتی ہے, تو اس وجہ سے قندھار کے جو پٹھان تھے وہ بریلی میں آ کر آباد ہو گئے تھے. تو اعلی حضرت کے پردادا کے دادا سید اللہ خان قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بریلی میں آئے, اور بریلی میں یہ قیام پذیر ہوئے, اور پھر یہیں پر ان کا انتقال ہوا. پھر ان کے شہزادے سعادت یار خان تھے, جو صوفی باصفہ تھے انہوں نے بھی وہاں پر وصال فرمایا. پھر ان کے شہزادے کاظم علی خان سے, یہ سلطنت مغلیہ کے اندر ان کا بہت بڑا نام تھا اور بہت جرت مند یہ جرنیل تھے, ان کا بھی وصال وہیں بریلی شریف کے اندر ہوا. پھر ان کے شہزادے جو تھے وہ محمد اعظم خان تھے, ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ 200 سوار کی بٹیلین ان کے ساتھ چلا کرتی تھی, یعنی سلطنت مغلیہ کے اندر ان کا یہ نام تھا. اس کے بعد ان کے شہزادے مولانا رضا علی خان صاحب تھے, یعنی اب تک تو تلوار لے کر اسلام کا دفاع کیا جا رہا تھا, مولانا رضا علی خان صاحب پہلے اس خاندان کے چشم چراغ ہے جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور علم حاصل کر کے مفتی ہوئے اور پھر اتنے بڑے عالم ہوئے کہ عبد الحی نے اپنی کتاب نزہت الخواطر کے اندر یہ لکھا کہ مولانا رضا علی خان جو تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے اور ان کا مقام یہ کہ معاصرین میں ممتاز تھے, علم فقہ میں بڑی مہارت تھی. تو اعلیٰ حضرت کا جو دارالفتہ ہے, اس دارالفتہ کی بنیاد آپ کے دادا مولانا رضا علی خان صاحب نے رکھی تھی. اس سے پہلے اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی تھی, اب مولانا رضا علی خان صاحب کی طرف یہ فیض منتقل ہوا تو باقاعدہ اب دین کے دفاع کے لیے, اب اس سرحد کے حفاظت کے لیے یہ اس طرف آئے. تو جناب یہ حضرت قبلہ محمد اعظم خان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے ہیں مولانا رضا علی خان صاحب, لیکن اہمیت اور غیرت وہی ہے. جس وقت انگریزوں نے بہت زیادہ شورش مچائی ہے تو اس وقت روایت موجود ہے کہ مجاہدین کے ساتھ مل کر آپ نے کئی حملے خود کیے ہیں, یہ تاریخیں موجود ہیں, یعنی ان کے خلاف کیے ہیں, ان کے خلاف کیے ہیں, مسلمانوں کی امداد و نصرت میں کیے ہیں, دہلی آپ نے نہیں چھوڑا. اور آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ باقاعدہ انگریز سے مزاحمت کی بات فرمایا کرتے تھے, تو یہ جہاں پر مفتی تھے وہیں پر ایک بہت بڑے مجاہد بھی تھے, سمجھ رہے آپ. تو مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان نہیں چھوڑا, حاجی امداد اللہ ماجد مکی ان کا اتنی فکر تھی وہ چلے گئے, لیکن مولانا رضا علی خان صاحب نہیں گئے. اس وقت نہ وہ انگریز کے ہاتھ بکے, انگریز کے ہاتھ بک گیا اسماعیل دہلوی, بک گیا قاسم نان, تو سارے حوالے موجود ہیں, رشید مضمون کے یہ بک گئے, لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا جتنا میں نے نام لیا ہے ان میں سے کسی ایک شخص نے انگریز کو سلوٹ کیا ہو, کبھی اس کے دربار میں حاضری دی ہو, اس لیے کہ ان کا موقف اصولی تھا. اس وقت ان کے ظلم و ستم بڑے سخت تھے, مسلمانوں کے لیے قتل و غارت گیری ایسی تھی جس کی بنا پر یہ ان علماء کا اختلاف چمڑیوں اور رنگوں کی وجہ سے نہیں تھا, اسلام کی وجہ سے تھا, مسلمانوں کی وجہ سے تھا, لہذا یہ اس پر جمے رہے. تو مولانا رحمت اللہ کرائن بھی چلے گئے ہندوستان چھوڑ کر, حاجی امداد اللہ ماجی مکی چلے گئے. اب سنیے, جب حاجی امداد اللہ ماجی مکی جانے لگے تو انہوں نے اپنی ساری سلسلے کی ذمہ داری اپنے چند مریدوں کو دے دی. اس میں سے چند کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں, تفصیل نہیں لے جاتا, جس میں سے ایک بہت بڑا نام شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ ماجی مکی کے خلیفہ حضرت علامہ مولانا عبد السمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ. دراصل انہوں نے ان کا کام بڑا اتارا ہے, تو اس لیے دیوبندی کبھی کبھی ہمیں پرچہ لکھ کر کہتے ہیں نا وہ عبد السمیع رامپوری بریلوی, ہم نے کہا وہ بریلوی نہیں تھے, وہ تو رامپوری تھے, اور نہ وہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد و مرید تھے, وہ تو مرید بھی حاجی امداد اللہ کے تھے اور شاگرد بھی ان کے تھے اور پیر بھائی تھے تھانوی کے, ان کو بریلی کیوں لکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ بات امام محمد رضا کی کر رہے ہیں. یہ صداقت, یہ جہتے میں آپ کو بتا رہا ہوں, امام احمد رضا کی برگزیدگی دیکھ لیے اور جس محاذ پر اللہ نے آپ کو چنا ہے اس میں آپ کی صداقت دیکھی. جو حوالے میں دے رہا ہوں اس مقابلے کے حوالے لا نہیں سکتے. اس پر ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ رحمت اللہ کرانوی صاحب کے بارے میں مانا کہ ان کی کتابیں ان کہتے لگ گئی, انہوں نے ترجمہ کر دیا ٹھیک ہے اور انہوں نے شائع کر دیا, تو وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے حامی تھے, نہیں. دیوبندیوں کے اندر معذرت کے ساتھ ایک خاص فکر ہے کہ وہ بزرگوں کو ہائی جیک کرتے ہیں اور ان کے ٹائٹل کو لیتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا کہ جہلم کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے عالم, کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ علیہ, کرم الدین, ان کے چچزاد بھائی ہیں مولانا حسن, مولانا یہ اتنا علمی گھرانہ ہے, یہ تاریخ سنیے ذرا, یہ اتنا علمی گھرانہ ہے کہ کرم الدین دبیر کے جو بھائی ہیں مولانا حسن صاحب وہ اتنے عظیم عالم تھے کہ جس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ چیلنج کیا تھا کہ عربی میں تفسیر لکھی جائے گی کوئی مجھ سے مناظرہ کرے, تو آپ اتنے بڑے عالم تھے, بس ہماری بدقسمتی کہ ہم فیض سے محروم رہے کہ 22 سال میں ان کا انتقال ہو گیا, صرف 22 سال عمر, لیکن علم اتنا تھا کہ مرزا کے چیلنج کو انہوں نے قبول کیا اور عربی میں کئی اشعار کا ایک قصیدہ لکھا جس میں نقطہ نہیں تھا. وہ اشعار آپ نے لکھے, کہا تفسیر تو لکھی جائے گی لکھی جائے گی, پہلے تو میرا قصیدہ پڑھ کے بتا دے صرف, تو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا. اس وقت آپ کو پتا چلا, کیونکہ آپ جہلم کے تھے, اس وقت آپ کو پتا چلا کہ مرزا سیالکوٹ آیا ہوا ہے,
مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قیمتی باتیں ذرا یاد رکھیں آپ، مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ آیا ہوا ہے، سیالکوٹ کی ایک مسجد میں غلام مرزا احمد قادیانی تقریر کر رہا تھا، مولانا حسن صاحب دریر رحمت اللہ علیہ یہ پہنچ گئے، انہوں نے کہا مجھ سے بات کر، تمہیں چیلنج کیا ہے کہ تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے معاذ اللہ، اور تو کہتا ہے کہ تو اپنی نبوت پر دلیل یہ کہتا ہے کہ عربی میں بات کریں، تو آپ نے پرچہ جیب سے نکالا، سادہ دور تھا، پرچہ جیب سے نکالا اور پرچہ اس کے آگے کیا، کہا یہ میں نے قصیدہ لکھا ہے، تو اس کا ترجمہ تو چھوڑ، صرف پڑھ کے بتا دے. وہ کئی اشعار کا مجموعہ تھا میرے دوستو، اور وہ بغیر نقطے کا تھا. مرزے نے جب دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے، مرزے نے قصیدے کو پھینک دیا، کہا یہ کوئی عربی ہے، یہ تو عجیب بات ہے. تو اس وقت ایک بہت بڑے شیخ ادب وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے پرچہ اٹھایا تو وہ واہ واہ کرتے رہے، انہوں نے کہا یہ تو ایسا قصیدہ ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بندے کو عربی زبان پر مکمل ملکہ حاصل ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، مولانا کرم الدین دبیر، مولانا ان کے یہ بھائی ہیں مولانا حسن، مولانا حسن دبیر، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے، مرزا اتنا ڈرتا تھا مولانا حسن صاحب سے کہ جس وقت میرے آقا شیخ المشائخ حضور سیدنا پیر مہرلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے مرزا کا تعاقب کیا، اور مرزا کا تعاقب کر کے 1902 میں اپنی آخری کتاب سیف چشتیائی لکھی، سیف بولیے چشتیائی لکھی، تو سیف چشتیائی مرزا کو دفن کر دیا اس کتاب میں. تو مرزا اتنا مرعوب اور ڈرتا تھا مولانا حسن صاحب سے کہ مرزا اپنی محفل میں کہتا تھا نہیں نہیں یہ کتاب پیر مہرلی کی نہیں ہے، یہ کتاب لگتا کہ مولوی حسن ہی کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا حسن صاحب اتنے بڑے عالم تھے کہ پیر مہرلی شاہ صاحب کی کتاب سیف چشتیائی جو 1902 کے اندر آپ نے لکھی، اور مرزا 5 یا 6 کے اندر مردار ہو گیا، مرزا جواب نہیں دے سکا اس کا، اور مرزائیوں کے جتنے سوالات تھے سب کے جواب سیف چشتیائی میں آ گئے. انشاءاللہ زندگی رہی، میری کچھ مصروفیت ہے، میں آپ کو کال یا تو ربیع الاول میں یا ربیع الاول سے پہلے کروں گا پیر مہرلی شاہ صاحب کے عرس کے لیے، تو وہاں پر میں یہ ساری تاریخ آپ کے سامنے کھول کے رکھوں گا، یہ سارے حقائق آپ کو میں بتاؤں گا تاکہ مسئلہ ختم نبوت کی تاریخ کو آپ سمجھ سکیں، اور ہمیں بھی اللہ رب العالمین پھر ان کے صفوں میں اور ان کے قدموں میں اٹھائیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کا دفاع کیا تھا. میرے دوست گزرے ہیں مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً ان کی صحبت، ان کا مزاج تھا جس سے ہمیں اس فکر کو پڑھنے کی توفیق ہوئی. وہ ہم سے کہتے تھے کہ جناب تم اس موضوع کو پڑھتے ہو، اس موضوع کو پڑھتے ہو، اس موضوع کو پڑھتے ہو، اس موضوع کو پڑھیں، اور اللہ نے غریق رحمت فرمائے. بڑے اعلیٰ نفیس بزرگ تھے، بڑے عظیم دوست تھے، اور ان کی کرامت یہ کہ جس وقت میں ان کو یاد کرتا ہوں تو رات کو خواب میں تشریف لاتے ہیں عمران بھائی، یقین کیجیے تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جوانی میں ان کا وصال ہوا اور بہت بڑا کام انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا. اللہ ہمیں ہر مخدوموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو فقیر بھکاری کتے ہیں دربار کے ہاں، تو جن جن نے خدمت کی اللہ ان کے لیے ہمیں تعریفی جملے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے، یہاں پر میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ مولانا کرم الدین دبیر، اب یہ اندازہ آپ کو ہو گیا کہ خاندان کیسا ہے. مولانا کرم الدین دبیر غالباً 1934 یا 1935 میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا بابی ہو گیا تھا، ان کا بیٹا بابی ہوا تو بیٹے نے باپ کا سودا کر دیا، اور مولوی سرفراز بکھڑوی نے ازالت الریب کے اندر اس بات کو بھی لکھا کہ مولانا کرم الدین دبیر ہمارے عالم تھے، لیکن قربان جائیے شیر بے شاہ علیہ سنت، مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کہ جس وقت حسام الحرمین کی تائید کے لیے السوارب الہندیہ لکھی جا رہی تھی، اس وقت خط آپ نے جہلم بھیجا تھا مولانا کرم الدین دبیر کو، اور مولانا کرم الدین دبیر نے حسام الحرمین کی تصدیق لکھ کر اور السوارب الہندیہ پر پورا خط لکھ کر، آج بھی موجود ہے ہمارے پاس وہ کتاب، لکھ دیا کہ یہ شیطان جو گنگوئی نانوت یہ پکے کافر ہے اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں اور یہ اہل سنت نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تم اس کو اپنا اکابر بنا رہے ہو، ہمارے پاس الحمدللہ یہ تحریر موجود ہے، اور ان کے پاس ہم ان سے ایک محفل جب ہوتی ہے تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے کرم الدین دبیر کو آخر دیوبندی بنا کیسے دیا؟ وہ ہم سے کہنے لگے وہ اگر سنی تھے تو ان کی کیا دلیل ہے. ہمارے دوست ہیں، اللہ ان کو درجات عطا فرمائے، انہوں نے ان کی کتاب ابھی شائع کی ہے، وہ منظر عام پر آ چکی ہے، اور ان کا نسخہ جو تھا جو ان کے مناظرے ہوئے بابیوں سے وہ مخطوطہ شائع ہو چکا ہے الحمدللہ، لاہور سے شائع ہو چکا ہے اور تقسیم علماء میں ہوا ہے. اب یہ بات تو آپ سمجھ گئے. اب ہمارا اور ان کا ایک تھوڑا سا ٹاکرا اس بارے میں ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے کہ بھائی مولانا کرم الدین دبیر جو تھے، ہم دیوبندیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے تھے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ کہتا تمہارے تھے کیا دلیل ہے؟ ہم نے کہا ان کی کتابیں ہم سنی تھے، ایک. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ رہا حسام الحرمین کا مسئلہ، آج ہم تارو قادری کو پوچھتے ہیں تیری اوقات کیا ہے، تو تو کرمودین دبیر جہاں نالین اتارتے ہوں گے نا اس دھول کو بھی تو نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہ انہوں نے سالوں کی دوستیاں ختم کر دی اس مسئلے پر, کیونکہ ناموس رسالت کا مسئلہ, سالوں کی یاریاں ختم کر دی انہوں نے, سالوں کی یاریاں ختم کر دی. آج منہاجی کہتے نہیں سکوت ہونا چاہیے اسامہ الرحمن پر. میں نے کہا جو شیر تھے جو مومن تھے انہوں نے سکوت نہیں کیا, تصدیق کی ہے, دستخط کیے ہیں اس پر. اور اس میں کوئی مونوپولی کسی کی نہیں تھی. امام احمد رضا نے ایک مسئلہ پیش کیا تھا کہ یہ ناموس رسالت کے خلاف ہے, تو جو عاشق تھا اس نے اس کے خلاف لکھا, اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ناموس رسالت کے عین موافق ہے, تو جو عاشق تھا اس نے اس کی تصدیق کر دی. اب آپ سنیے کہ مولانا کرم الدین دبیر کے سنی ہونے کی دلیل یہ کہ ان کی کتابیں اہل سنت کے مواد پر ہیں, شیعت کے رد میں, دیوبندیت کے رد میں. بھابیو ایک بات, دوسری بات یہ کہ شیر بشاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اعلیٰ حضرت حسام الحرمین لے کر آئے, تو اب اعلیٰ حضرت نے جو حسام الحرمین میں ان علماء کے فتوے نقل کیے ہیں اور آپ نے تصدیق کی ہے, اس کو دنیا بھر کے علماء تک پہنچانا ہے. اس میں شیر بشاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین مکمل اور اس کے ساتھ خط ہر ایک کو بھیجے اور پوچھا کہ آپ اس عبارت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایک نہیں کئی سو علماء نے اس کی تصدیق کی اس وقت, جس میں سے ایک نام مولانا کرم الدین دبیر کا بھی ہے. یہ دیوبندی کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس پر اختلاف ہے وہ تکفیر پر اس پر متعید کر رہے ہیں. ہم نے کہا چلو ہمارے پاس تو یہ دلیل ہے, آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہنے کا ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ان کی چندے کی رسید ہے. ہم نے کہا حسن یہ صحیح بات بتا رہا ہوں میں آپ, چندے کی رسید ہے. ہم نے کہا کون سی چندے کی رسید؟ کہا انہوں نے ایک دفعہ مدرسہ دیوبند میں چندہ دیا تھا, مدرسہ دیوبند میں چندہ دیا تھا, تو یہ ان کے دیوبندی ہونے کی دلیل ہے. تو میں نے کہا چندہ دینے سے دیوبندی, چندہ دیا تھا تو ان کا کوئی فوٹو تو نہیں لگا ہوا, چندہ تو نام تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے پرچی پر, یعنی کوئی چندہ دینے جا رہا ہے اس کا نام کچھ ہے, وہ نام کچھ اور لکھوا دے, تو نام تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے. تو یہ چندے کی رسید سے کیسی دیوبندی ہونا ثابت ہوگا جبکہ سامنے دلائل ان کی زندگی کی پوری کتابیں موجود ہیں. اور شیر بشاہ اہل سنت کی کتاب السواریم الہندیہ جو حضرت حسام الحرمین کا اصل مقدمہ ہے, تصدیقات لی گئی ہے اس پر ان کی تقریر موجود ہے. تو سچ اور جس کے دل میں, جس کے سینے میں دل اور ضمیر ہوگا اور اس کے پاس دماغ اور عقل ہوگی, تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے, یہی بات ثابت ہوگی کہ مولانا کرم الدین دبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دیوبندی نہیں تھے, وہ اعلیٰ حضرت ہی کی فکر کے متحمل تھے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ دیکھیے یہ موضوع کہیں اور جا رہا ہے. یعنی یہ صرف میں بتا رہا ہوں کہ امام احمد رضا کون ہے, کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی, خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. یعنی آپ, میں موضوع کہاں تھا کہاں چلا, میں آپ کو صرف امام احمد رضا کے ساتھ کھڑے ہونے والے علماء کا تعارف کرا رہا ہوں. اور میں اس بات کو, یعنی اس باب کو بند کرتا ہوں اور یہ بات صرف یہاں پر کہتا ہوں کہ اس وقت تقسیم ہند سے پہلے چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو, جتنے جید علماء تھے وہ امام احمد رضا کی فکر کی طرف تھے. اب یہ کہتے ہیں جی پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے تو حسام الحرمین کی تصدیق نہیں کی, وہ تو اس دور میں تھے. ہم نے کہا یہ جواب ہمارا سنیے, پہلے یہ ثابت کریں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس باقاعدہ کسی نے یہ عبارت پیش کی ہو کہ حضرت دیکھیے گنگوہی نے یہ لکھا, نانوتی نے یہ لکھا, خلیل نے یہ لکھا, اشرف علی نے لکھا, اور حضرت نے دیکھ کر کہا نہ میں تصدیق نہیں کرتا, تب سمجھ میں آتا ہے. پہلے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے پیش کیا. اور پیر صاحب کا مزاج کیا ہے, یہ تو طفیلی ہے. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقویۃ الایمان کی دھجیاں اڑا چکے ہیں اپنی کتاب کے اندر. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو مسئلہ گیارہویں شریف پر ہے, اعلی کلم اللہ جو آپ کی کتاب ہے, اس میں آپ نے یوم آئے گا تو میں بتاؤں گا تقویۃ الایمان, اور آپ نے فرمایا جو لکھا, فرمایا تقویۃ الایمان روئے زمین پر وہ کتاب ہے جو سب سے بڑے تحریف پر مبنی ہے. یعنی قرآن کے مضمون کو اگر کسی کتاب میں بدلا گیا ہے تو اس میں سب سے بھیانک کتاب یہ ہے. تو یہ پیر محلی شاہ صاحب کا نظریہ ہے. تو پیر صاحب تو اصل جڑ کو کاٹ رہے ہیں, تو وہ پھل کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ پیر صاحب کے سامنے تقویۃ الایمان رکھی گئی تو آپ نے اس کی تکفیر کر دی. بلکہ یہاں تک پیر صاحب نے لکھا کہ جس طرح دیگر لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, صرف چشتیائی کے مقدمہ ہے اور صرف چشتیائی میں عبارت موجود ہے, پہلے نکال دی گئی تھی کسی وجہ سے, لیکن نیا ایڈیشن گولڈا شریف سے چھپ رہا ہے اور پھر دوبارہ یہ عبارت آ گئی ہے. اور آج بھی گولڈا شریف سے شائع ہونے والی کتاب سیف چشتیائی جو ختم نبوت کا مقدمہ ہے اور وہ عظیم کتاب ہے جس نے مرزائیت کو دفن کر کے رکھ دیا تھا, 1902 میں لکھنے والی کتاب پیر محلی شاہ صاحب کی, اس میں آپ نے لکھا کہ جناب کیا کہیے, یہ وہابی مذہب بڑا عجیب ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ ابن عبدالوہاب نجدی کو اگر عمر کی فرصت ملتی تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر لیتا. تو پیر صاحب تو وہابیت کے لیے اتنے خلاف ہیں کہ وہ ان کے عقائد کو جانتے ہیں. انہوں نے ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں یہ لکھا کہ وہ خود کو نبی بنانا چاہ رہا تھا, نبی مشہور کرانا چاہ رہا تھا,
اور اسماعیل دہلوی کے بارے میں یہ کہا تو ہائے میرے نوجوان دوستو، انصاف ہے، انصاف ہے، انصاف ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ منصف آج لوگ ہیں، آپ فرق کر کے دیکھیے. جو بریلوی بریلوی کا طعنہ دے کر امام احمد رضا کو تنہا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہاں پر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے. یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. چاہے جہلم کو دیکھیے، سیالکوٹ کو دیکھیے، پنجاب کو دیکھیے، سندھ کو دیکھیے، ہند کو دیکھیے، ہر طرف وہ ہیں جو امام احمد رضا کے ہم خیال ہیں. اور کہنے والے نے خوب کہا کہ جناب وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے. بولیے سبحان اللہ. میری پوری تقریر کو ایک شعر میں جمع کر دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہ مبالغہ نہیں، یہ پیچھے حوالے جو چل رہے تھے اور وہ جھلک تھی صرف، اور اتنا ٹائم نکل گیا. خدا کی قسم صرف جھلک تھی. میں نے مکمل تعارف ابھی نہیں رکھا، صرف کرم الدین دبیر صاحب کے مناظرے اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا نا، جو دیوبندیوں سے انہوں نے کیے ہیں، جو وابیوں سے کیے ہیں، تو آپ ہش ہش کرتے رہ جاتے اور آپ کہتے واقعی میں اللہ جس کو اعلیٰ حضرت بناتا ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت، اس کے لیے ہر علاقے کے اعلیٰ حضرتوں کو اس کا مطیع کر دیتا ہے. تو پیر کرم الدین دبیر جہلم کے اعلیٰ حضرت تھے، مولانا سراج صاحب رحیم یار خان کے اعلیٰ حضرت تھے، عبد السمیع رامپوری رامپور کے اعلیٰ حضرت تھے، وہاں سے انوار اللہ شاہ صاحب چشتی وہ دکن کے اعلیٰ حضرت تھے. اور یہ اعلیٰ حضرت ایسے ہیں کہ جب یہ ساری شخصیتیں مل کر ایک فکر میں جمع ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بنتی ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. اور میں پھر عرض کر دوں، بڑی دیانت سے میں نے باتیں کی آپ کے سامنے، اس میں میں نے کوئی مبالغہ آپ کے سامنے نہیں کیا ہے. اب آئیے، تھوڑا سا وقت دیں گے آپ مجھے، جو تھک گیا میرا دوست اگر وہ جانا چاہتا ہے تو تشریف لے جائے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں، جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں تھوڑا سا وقت آپ کا اس تاریخ کے حوالے سے لینا چاہوں گا تاکہ یہ بات آپ کو پتا چلے کہ اختلاف چلا کہاں سے. جزاک اللہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ، شکریہ، جزاک اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چلے گئے کہاں؟ مکہ. بات یہیں سے چلی تھی، اس کے حاشیے کے لیے میں نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کئی حوالے آپ کے سامنے رکھے. اب سنیے، حاجی صاحب جب گئے تو حاجی صاحب نے اپنی آستانہ وغیرہ اپنے خلفاء کے حوالے کیا. خلفاء میں کون؟ شیخ المشائخ حضرت عبد السمیع رامپوری رامپور سے، ٹھیک ہے، مولانا کرامت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے، مولانا لطف اللہ شاہ صاحب علی گڑھ سے، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جید علماء، اسی طرح رشید گنگوہی بھی آپ سے خلافت تھی، رشید گنگوہی کو بھی آپ ہی سے خلافت تھی، اشرف علی تھانوی کو بھی آپ ہی سے خلافت تھی، اور نانوتوی کو آپ ہی سے خلافت تھی، ٹھیک ہے. یہ مشترکہ سارے خلفاء جمع ہو گئے، ٹھیک ہے. اس صف میں جہاں حاجی صاحب عبد السمیع رامپوری کھڑے ہیں، ان کے ساتھ گنگوہی بھی کھڑا ہے، گنگوہی کے ساتھ کرامت علی شاہ صاحب بھی پڑھے، سب آپس میں خلفاء ہیں، ابھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سہارنپور کے غیر مقلدین نے میلاد کے خلاف فتویٰ دیا. اب ساری اصل سنیے، سہارنپور کے اہل حدیثوں نے، غیر مقلدوں نے، جو اصل وابی ہیں اور یہ اس کی شاخ ہے، وابیوں نے فتویٰ دیا کہ میلاد جائز نہیں ہے، جبکہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تو زور و شور سے میلاد کرتے تھے. آپ کی کلیات امدادیہ فیصلہ حق مسئلہ خود موجود ہے، اور خود تھانوی نے جو کتاب لکھی ہے امداد المشتاق، اس کو دیکھ لیجیے آپ. تھانوی نے اپنے فتاوے کا نام امداد الفتاوی رکھا ہے، امداد کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. تو ہم نے کہا جب ناموں سے اتنی نسبت ہے تو پھر ان کا عقیدہ بھی لیں. تو حاجی صاحب کو میں نے کل بھی پڑھا، حاجی صاحب تو اس نظریے کہتے، فرمایا تو فقیر تو میلاد کی محفل سجاتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، رقت پاتا ہے، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور آ سکتے کہ نہیں آ سکتے، فرمایا حضور کا آنا تو واقع ہے. فرمایا حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حاضر ناظر یہ سارے جسم کی باتیں مسافت، اور وہ تو عالم روحانیت ہے، اس میں لیے آنا جانا کوئی غیر ممکن نہیں، ممکن ہے، حضور تشریف لا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی کتاب میں کی، لیکن جو نظریہ حاجی صاحب کا تھا، جو اپنے مریدوں کو پلایا تھا، لیکن ان تینوں کے اندر چھپی وہابیت موجود تھی. اس کا اظہار کیسے ہوا کہ حاجی صاحب تو چلے گئے، اب ہم مائی باپ بن گئے، اب جو چاہیں کریں، کیونکہ مدرسہ دیوبند انہوں نے پکڑا ہوا تھا، لہذا سارے مریدوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے. سہارنپور کے اہل حدیثوں نے، غیر مقلدوں نے فتویٰ دیا میلاد کے خلاف، اس پر گنگوہی نے دستخط کر دیے. اس پر گنگوہی نے جب دستخط کر دیے گئے تو اب حاجی صاحب کے مریدوں میں اختلاف. اب بریلی کہاں بات، ابھی تو یہاں پر گھر میں بات ہو رہی ہے ساری. اب گھر میں لڑائی شروع ہو گئی کہ بھائی ہمارے پیر صاحب تو میلاد کے قائل ہیں، آپ نے دستخط کیسے کر دی؟ فارشم گنگوئی نے کہا میں نے صحیح دستخط کی ہے اور یہ بدعت ہے, خرافات ہیں. اب جب مریدین اسی کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے, حیران ہوئے, تو لوٹ کر آئے عبدالسمیع رامپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو اسد وارث ہیں حاجی صاحب کے. ان سے کہا حضور اس نے فاتحہ کو بدعت کہا, جبکہ ہمارے پیر صاحب فاتحہ کرتے, مولانا روم کا فاتحہ کرتے, غوث پاک کا فاتحہ کرتے, خود چشتی نظامی ہیں, خواجہ نظام الدین خواجہ غریب النواز کا فاتحہ کرتے ہیں, اور اس نے عرس کو عرس کے بارے میں یہ کہا, اس نے میلاد کے بارے میں یہ کہا, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ چپ رہے. آپ نے فرمایا میں اس پر ایک جواب دے دیتا ہوں. آپ بڑے شریف اور نفیس طبیعت کے آدمی تھے, آپ نے الجھنے کی بجائے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا, وہ رسالہ پوری کتاب بن گئی. اس کتاب کا نام ہے انوار ساتیہ, فی بیان انوار ساتیہ فی بیان مولود و فاتحہ. یہ آپ نے وہ کتاب پوری انوار ساتیہ آپ نے لکھی, یعنی شرافت کا جو تقاضا تھا. ٹھیک ہے, اس نے کہا تو نے دستخط کر کے اگر تو اپنا فتویٰ پھیلا رہا ہے, تو انہوں نے کتاب لکھ دی تو اس میں حرج کیا ہے. تو جیسی انوار ساتیہ آئی, کہتے چند دنوں کے اندر سارے ایڈیشن اس کے بک گئے, اور حاجی صاحب کے مریدین کو جلا مل گئی. گنگوئی نے جب اس کتاب کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہوا, اور اس نے کہا میں اس کا جواب لکھوں گا. اور پھر اس نے انوار ساتیہ کا رد لکھا براہ خاتیہ. اس طرح آپ دیوبندی جو شائع کرتے ہیں وہ کتاب یوں شائع ہوتی ہے کہ انوار ساتیہ اوپر ہے, برہان قاطعہ نیچے ہے. ابھی الحمدللہ اہل سنت کے مکتبوں سے شائع ہونے لگی ہے برہان قاطعہ کو ہٹا کر انوار ساتیہ صرف, انوار ساتیہ صرف. اب دیکھیے کہ کھجلی جس کو زیادہ تھی وہ گنگوئی تھا, کیونکہ اس نے فتوی کی اگر تصدیق کر دی تھی تو انہوں نے کتاب لکھ دی تھی, مسئلہ واضح ہو گیا تھا. اور اس کتاب کے اندر اتنے مضبوط دلائل میلاد پر اور فاتحہ پر آپ پڑھیے. اور اس کتاب کو لکھا تو گنگوئی پاگل ہو گیا, اور پاگل کی مثال یہ کہ اس نے جگہ جگہ عبدالسمیع رامپوری کو گالیاں دی ہیں کتاب کے اندر. اور اس بغض کے اندر, کیونکہ وہ کتاب تو بیان مولود و فاتحہ تھا, تو انوار حضرت عبدالسمیع رامپوری نے دل کھول کر جتنے دلائل تھے حضور کے فضائل میں بیان کیے, اور یہ گنگوئی سے ہضم نہ ہوئے. اب جو اوپر دلیل چلتی گنگوئی اس کا نیچے جواب لکھتا, اوپر چلتی گنگوئی نیچے جواب لکھتا. اوپر حضرت عبدالسمیع رامپوری کہتے مسئلہ حاضر ناظر پر اور علم غیب پر, فرما کس طرح رسول اللہ کے علم, خلاصہ آپ کے ذہنوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا جا سکتا ہے. جب ملک الموت کو آپ دیکھو کہ وہ جہاں روح نکالنی ہوتی ہے تو وہ جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں, ساری دنیا ان کے سامنے ہو. یہ بات عبدالسمیع رامپوری حضور کی حاضر ناظر اور علم غیب کو ثابت کرنے کے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل جو ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام میں سے ہیں, یعنی اس اعتبار سے کہ حضور افضل الخلق ہیں, تو ان کو یہ اختیار رب نے دیا ہے کہ جہاں روح نکالنی ہوتی ہے تو ساری دنیا ان کے سامنے ہتیلی اور تھال کی طرح ہوتی ہے, جہاں سے جانا ہوتا وہاں سے اٹھا کر وہ روح اٹھا لیتے ہیں, تو ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر حضرت عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, فرما برسبیل تنزل, یوں دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے, یہ تو حضرت اسرائیل ہے, قرآن تو اہل شر کے بارے میں کہتا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. تو یہ بات انہوں نے الزامن کی کہ جب شیطان کے لیے یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے کہ جناب شیطان تمہیں حملہ کرنے کے لیے تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے, تو کہا جب اہل شر کو یہ طاقت دی ہے تو اہل خیر کو تو یہ طاقت بدرجہ اولا فیض عام کرنے کے لیے دی ہوگی. کتنی اچھی بات, حضور کی تعریف کر کتنی اچھی بات کی. اس پر بد کا گنگوئی, اور یہی پر اس نے کفر لکھا. اس نے لکھا کہ اگر حضرت اسرائیل کے لیے بات ہے تو کتاب میں ہے نا, شیطان کے لیے بات ہو تو کتاب میں ہے نا, تو رسول اللہ کے لیے تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ اس کا کفر تھا. اس عبارت کا جواب دیتے ہوئے اس نے ٹھوکر کھائی اور بغض میں, اور اس نے کہا کہ جناب شیطان اور ملک الموت کے لیے قرآن کے نصوص کئی موجود ہے, رسول اللہ کے ساتھ لیے نصوص کو ثابت کرنا جناب جو کہ وہ شرک ہے. یہاں پر اس نے یہ کہا, اور آگے چل کر یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کی روح علیین میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح, یقیناً روح مبارک جو ہے, علماء نے جو تعبیر ذکر کیا ہے کہ وہ علیین کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے جسم کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے, تو یقیناً حضور کی روح علیین میں, اس کا مطلب ہے کہ حضور کا رتبہ بڑا ہے. تو اس دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گنگوئی نے کہا, اب تیسرا کفر لکھا کہ اگر روح آپ علیہ السلام کا علیین میں ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ کا علم حضرت اسرائیل کے برابر ہو, چے جائے کہ زیادہ. سمجھ گئے حضور آپ, یعنی اگر حضور کی روح علیین میں تو بالکل ہے, تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا علم حضرت اسرائیل سے زیادہ ہے؟ برابر نہیں ہے تو زیادہ کہاں سے ہوا؟ یہ ایک اور کفر. جب یہی گنگ خلیل احمد امیٹھی وغیرہ لوٹ کر گئے حرم کے علماء سے ملنے, سعودی تو ابھی آئے, اس سے پہلے ملنے کے لیے گئے جن سے اعلی حضرت نے فتویٰ پہلے سے لے لیا تھا, ان علماء نے پوچھا کہ تم
حضرت اسرائیل کے علم کو رسول اللہ سے زیادہ کہتے ہو؟
المحند میں،
تو المحند وہ فتوے کا مجموعہ، اعلی حضرت جو فتاوا لائے وہ سام الحرمین، ٹھیک ہے، اور المحند جو یہ لائے دیوبندی، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جن علماء نے دیوبند ہمارے اکابر کی تکفیر کی تھی نا، تو اس کے بعد خلیل احمد امبیٹھی جا کر انہوں نے حق بتایا تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر دیا اور حسام الحرمین کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نہیں نہیں جھوٹ نہیں بولو، اعلی حضرت نے جو سوال کیا تھا تم نے وہ سوال بدل کر کیا ہے، تو جیسا سوال تھا ویسا جواب. یہ ان کا اس دور کا سب سے بڑا اعتراض ہے، المحنت جواب ہے حسام الحرمین کا. ہم نے کہا المحنت اپنے کفر کی تصدیق ہے، جواب نہیں ہے. اس لیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ لکھا، اور عربی کی عبارت کہ خاتم النبیین کا انکار کرتا ہے ایک شخص، اس کا نام یہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے معاذ اللہ، اور حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو سارے علماء حرمین نے کہا وہ کافر ہے. اب جب یہ گیا تو ان سے علماء نے پوچھا ہاں خاتم النبیین کے معنی کو تم کیا سمجھتے ہو؟ آخری نبی سمجھتے ہیں. کہا لاؤ پھر تصدیق کر دیں. تو یہ پھر کہتے ہیں یہ جواب تھوڑی ہوا، یہ تو اس کتاب کی تکفیر ہو گئی جو تم نے خود لکھا تھا، جو تم نے خود لکھا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، جس پر انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا. جب تمہیں علماء نے پکڑ کے پوچھا ہاں کیا کہتے ہو، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کہ لگے ہم تو اس کو کافر سمجھتے ہیں جو حضور کے بعد نبی کو مانے. تو مجھے بتاؤ یہ یہ حسام الحرمین کا جواب ہوا یا اپنے کفر کی تصدیق ہوئی؟ بولیے نا، کوئی اردو سمجھتے ہو؟ مارکیٹ میں دو کو چار، چار کو آٹھ، آٹھ کو سولہ کرنا جانتے ہو تو یہ نہیں سمجھتے؟ میرے دوست ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے میری بات؟ یہ تو لہذا دیکھیے، تو المحنت جو ہے وہ حسام الحرمین کا جواب نہیں ہے بلکہ اپنے ہی اکابر میں جو کفر بقا ہے اس کی تصدیق. مثال کے طور پر اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضور کی روح اگر اعلی علیین میں ہے تو اس سے کب ثابت ہوتا ہے کہ حضور کا علم حضرت اسرائیل سے زیادہ ہو؟ یہ کفر تھا. اب جب یہ علماء کے پاس بھاگتے ہوئے گئے کہ مولانا احمد رضا صاحب تو تصدیقات لے کر آ گئے، جب یہ گئے جا کر بیٹھ گئے، جی حضرت آپ جو کہیں گے ہم اس کا جواب دیں گے، تو کہاں تم نے یہ لکھا ہے کہیں کہ حضرت اسرائیل کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے؟ کہا وہ تو کافر ایسا کہنے والا، المحنت میں موجود ہے، ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا علم رسول اللہ کا ہے. ابھی سبحان اللہ نا کہیں اعتراض میں پیش کر رہا ہوں، ذرا اس کو اس طریقے میں سنیے ذرا، کہ سب سے بڑا علم جو ہے وہ رسول اللہ کا ہے، اور جو اس کے خلاف بولے تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں. خود انہوں نے ایک جگہ پر لکھ دیا کہ حضور کی اگر روح علیین میں ہے تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کا علم حضرت اسرائیل کے برابر ہو، تو کہاں سے زیادہ ہوا؟ خود کفر لکھا، اور اس پر علماء نے تصدیق کر دی کفر کی اس عبارت کے ضمن میں. لیکن جب یہ تصدیق لینے کے لیے گئے تو ان علماء نے یہی عبارت ان کے سامنے پڑھی کہ تم نے ایسا لکھا؟ کہا نہیں نہیں ایسا تھوڑی لکھا ہم نے. تو کہا تم نے کیا لکھا؟ کہا ہم نے لکھا ہے کہ حضور کا رتبہ بہت بڑا ہے، حضور کا علم سب سے زیادہ ہے. کہا اچھا یہ عقیدہ تمہارا؟ کہا کلک کر دو. کلک کر دیا تو انہوں نے تصدیق کر دی اور یہ ہندوستان لے کر آئے. دیکھو حرم سے کتاب آ گئی. ہم نے کہا حرم سے کتاب تو آئی ہے، ٹائٹل نہیں دکھاؤ، اندر کیا ہے یہ بتاؤ. سوال جیسا کرو گے ویسا جواب ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو کتنا بڑے فراڈی ہیں دیکھیں آپ، کہ جو پوچھا کیا جا رہا ہے. اب مثال کے طور پر یہاں یہ کیا کہتے ہیں دلال الخیرات کا پڑھنا بدعت ہے، جب وہاں علماء نے پوچھا ہاں دلال الخیرات کے بارے میں، کہا ہم اس کو ایمان سمجھتے ہیں، روز مرہ ہمارے مشائخ اس کو پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم یہی نہیں قصیدہ بردا کا ختم کرتے ہیں. تو اس منافقت کا جواب تو کوئی پڑھا لکھا شریف آدمی نہیں دے سکتا. اس کو یہیں چھوڑیں، آپ مٹی ڈالیں اس پر. تو المحنت جو ہے یہ سن لو دیوبندی چنٹوں، سن لو، المحنت جو ہے یہ حسام الحرمین کا جواب نہیں ہے، وہ اپنے ہی کفر کی تصدیق ہے. اب سنیے میری بات، اور میں گفتگو کو بالکل اختتام کی طرف لے آیا ہوں. اب اختلاف آپ سمجھ گئے کیوں ہوا، حاجی صاحب کے مریدوں کے درمیان اختلاف کی مڈ بھیڑ چل رہی ہے. اختلاف کی یہ پہلی کتاب ہے جو اختلاف کا باعث بنی. برہنِ قاطعہ جو انوار ساتیہ میں انہوں نے میلاد اور فاتحہ کا ذکر کر کے اپنے پیر کا موقف واضح کر دیا تھا، گنگوہی نے جب اس کا جواب دیا تو کفر لکھا. یہ کتاب حاجی امداد اللہ صاحب کو مکے میں کسی نے بھیجی کہ آپ کے دوسرے خلیفہ گنگوہی نے صاحب انوار ساتیہ آپ کے دوسرے خلیفہ عبدالسمیع کا اتنا زبردست رد کیا، اتنی گالیاں بھی دی اس میں، تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی پیر صاحب کو کہ یہ میرے جانے کے بعد میرے خلیفہ لڑ کیوں رہے. تو رحمت اللہ کرانوی صاحب نے خط لکھا عبدالسمیع رامپوری کو کہ دیکھو تم جواب الجواب نہیں کرنا ورنہ اختلاف اور بڑھے گا، اختلاف اور بڑھے گا. تو ہم تو یہاں پر آ گئے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ سلسلہ خراب ہو. اب بڑے بزرگ یہ وصیت کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے سلسلہ خراب ہو، لیکن ہاں جو بات رشید ماں گنگوہی نے لکھی ہے ہم تو انہیں رشید سمجھتے تھے لیکن یہ رشید نہیں ہے. یہ رحمت اللہ کرانوی صاحب نے لکھا کہ میں تو اس کو رشید یعنی نیک شریف بزرگ سمجھتا تھا لیکن یہ غیر اہل سنت ہے، یہ اہل سنت
عقیدہ. لیکن پھر بھی عبد السمیع رامپوری کو کہا کہ جواب نہ دینا, کیونکہ جواب در جواب چلے گا تو مریدین اور بڑھتے چلے جائیں گے. تو کیا کریں؟ فرما ایک کام کرو, اس کتاب کو دوبارہ ترتیب دو. اب سنیے, اس کتاب کو دوبارہ ترتیب دو اور جتنے ہمارے مریدین ہیں خلفاء ہیں ان سے تقریریں لکھواؤ اور ہم سے بھی تقریر لکھو, لیکن جواب کا انداز نہ ہو, بس سمجھانے کا انداز ہو. یہ کس نے کہا؟ حاجی امداد اللہ. اب کیا ہوا؟ حضرت عبد السمیع رامپوری نے اپنی پوری کتاب کو دوبارہ ختم کیا, انہی دلائل کو دوسرے انداز میں لکھا, اور لکھنے کے بعد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے تقریر مانگی, انہوں نے تقریر لکھی, رحمت اللہ کروانی صاحب نے تقریر لکھی, لطف اللہ علی گڑھی صاحب نے تقریر لکھی, سارے خلفاء نے تقریر لکھی. اب یہ تین شیطان ایک طرف تھے اور سارے خلفاء ایک طرف, انوار ساتھیہ پھر چھپ کے سامنے آ گئے. انوار ساتھیہ چھپ کر پھر سامنے آئی, انہوں نے بڑا شور کیا لیکن دنیا جان گئی کہ تین ادھر ہے اور سینکڑوں ادھر ہیں. سمجھ رہے؟ اب سنیے میری بات, یہ پارٹ ون تھا. پارٹ ٹو کیا؟ اسی انوار ساتھیہ کے شروع میں آپ نے اللہ رب العالمین کے علم کی تعریف کی, اور اسی کے پہلے صفحے پر رشیمت گنگوہی نے اللہ کے لیے جھوٹ کو ممکن لکھا, اور اس نے لکھا جو میں پیش کر چکا ہوں درجنوں دفعہ آپ کے سامنے. تو یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ساری وبال یہی کتاب بنی ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس نے لکھا کہ امکان کذب کا مسئلہ کوئی جدید نہیں, یعنی اللہ جھوٹ بولنا اللہ کے لیے ممکن ہے یہ کوئی جدید نہیں ہے, یہ تو قدماء میں مختلف رہا. اب یہ کتاب تو لکھ دی, لیکن مسئلہ یہاں کا تو نپٹ گیا کہ بھائی آپ ہمارے سے تقریریں لے لو, جواب در جواب نہیں کرو اور مریدوں میں اختلاف نہ ہو جائے, بس جو سمجھدار ہے سمجھا, کتاب چھپ کے آگے سامنے, ٹھیک ہے. لیکن یہ عبارت تو کتاب تو کتاب ہے, کتاب رکتی تو نہیں ہے, یہ تو شرق سے غرب تک سفر کرتی ہے. اب رامپور اور سہارنپور سے یہ کتاب پہنچی بھاولپور. کہاں پہنچی بولیے؟ یہ میں پورا شجرا بتا رہا ہوں آپ کو, اس کو لکھ کر آپ شائع کر دیں. اب کتاب پہنچی بھاولپور. بھاولپور میں کس کے ہاتھ میں آئی؟ غلام دستگیر قصوری صاحب کے ہاتھ, جن کا میں نے نام لیا تھا. اب یہ سلسلہ یہاں سے پورا جڑ گیا. جس وقت آپ نے اس کتاب کو دیکھا تو بہت بڑے پیر بھی تھے, بہت بڑے عالم بھی تھے آپ, غلام دستگیر قصوری, اور ان کو زیادہ دکھ یہ ہوا کہ وہ رشید احمد گنگوہی کو جانتے تھے, کیونکہ ان کا جگری دوست خلیل احمد امبیٹری رشید احمد گنگوہی کا مرید بھی تھا, شاگرد بھی تھا, اور وہ بہاولپور اس وقت کی جو یونیورسٹی سمجھ لیجئے, عربیہ مدرسہ سمجھ لیجئے, اس کا شیخ الادب بھی تھا. تو انہوں نے پہلی فرصت میں سفر کیا اور بہاولپور آئے اور خلیل احمد امبیٹری کو کہا, دیکھ تیری میری یاری اپنی جگہ پر, لیکن تو بتا یہ جو تیرے استاذ نے لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. غور سے سنیے آپ, یہ استغفار کے جملے آپ دل میں پڑھیے تاکہ تسلسل چلتا رہے. آپ کرینہ دیکھ رہے ہیں, آپ کڑی کیسی جڑ رہی ہے. کتاب اب رامپور اور سہارنپور سے, یہاں تو کتاب کے ذریعے جواب دے کر مسئلے کو ایک طرف کیا گیا, ختم نہیں ہوا مسئلہ, مسئلے کو ایک طرف کیا گیا تاکہ اہل حق اس سے استفادہ کرے, جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دستخط کر دیے ہیں, رحمت اللہ کروانی نے دستخط کر دی, دیگر علماء نے دستخط. تو وہاں ثابت ہو گیا کہ حاجی صاحب کے مریدوں میں اب دراڑ آ گئی. پوری یوں سمجھ لیجیے آپ کے مریدوں کی جو پوری امت تھی وہ عبد السمیع رامپوری کے ماتحت آ گیا. یعنی اس وقت پھر حاجی امداد اللہ کا دست راس ہند میں عبد السمیع رامپوری تھے, اور یہ تینوں کو باہر کیا گیا. لیکن باہر کہنے کے لیے اعلان نہیں ہوا, لیکن تقریریں لکھ کر بتا دیا گیا کہ بھائی ہم عبد السمیع کے ساتھ ہیں. اور گنگوئی نے جو لکھا تو انہوں نے براہین قاطعہ پہ تقریر نہیں لکھی, لیکن انوار ساتھیہ پر لکھی. سمجھ رہے؟ جس پہ بیان میلاد اور فاتحہ تھا. جب یہ کتاب بہاولپور پہنچی تو غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ المشائخ اور امام ربانی نے یہ پڑھی, تو آپ آئے بہاولپور, اور بہاولپور جو پہنچے تو بڑا یارانہ تھا, تو کہا دعوت شاوت چھوڑ خلیل احمد امبیٹھی, ایک بات بتا تو مجھے. کہا کیا؟ کہا دیکھ تیری میری دوستی اپنی جگہ پر, یہ تیرے استاذ نے کتاب لکھی ہے برائے خاطیا. کہاں؟ کہا اس میں اس نے امکان کذب لکھا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, تو تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب تو دوستی نبھا, ایمان پکڑ یا استاذ پکڑ, ایک طرف ہو جا. تو صاف طور پر موجود ہے خلیل احمد امبیٹھی نے کہا کہ میرے استاد رشید گنگوہی نے جو لکھا ٹھیک لکھا. اس وقت پیر غلام فرید صاحب بھی موجود تھے, جو موجود تھے تو غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میرا اس سے مناظرہ کرائیے, کیونکہ یہ مانتا نہیں ہے تو میں حجت قائم کرنا چاہتا ہوں. تو پیر غلام فرید صاحب کی صدارت, وہ صدر مناظر تھے, اور مناظرہ بہاولپور کے اندر ہوا. یہ آزادی پاکستان سے پہلے کی بات ہے, یعنی آزادی ہند اور آزادی کی تحریک اور تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے. اب جب مناظرہ وہاں پر ہوا تو اس مناظرے میں حضرت غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے مکمل بھرپور دلائل سے خلیل احمد امبیٹھی کی دلیلوں کو توڑا اور اس کو علمی طور پر برہنہ کر دیا، اور جو مناظرہ ہوا اس میں آپ کو فتح ہوئی اور اس کو شکست ہوئی، پھر آپ وہ مناظرہ پورا تحریر ہوا تقدیس الوکیل انتوہین رشید و خلیل، اس نام سے ملتے جلتے نام سے یہ کتاب شائع ہوئی، میرے پاس موجود ہے، آج سے 10 سال پہلے تک شائع ہوتی رہی ہے، اس کے چند نسخے میرے پاس موجود ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ چند دوستوں سے مل کر اس کو دوبارہ شائع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ کتاب ایک، اور یہ کتاب جب لکھ دی گئی نا تقدیس الوکیل جو مناظرہ تھا اور اس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ رشی احمد گنگوئی غیر اہل سنت ہے اور خلیل احمد امبیٹھی غیر اہل سنت، اس کتاب کو لکھ کر انہوں نے مکہ بھیجا، ابھی حسام الحرمین نہیں گئی ہو تو بات کی بات ہے، پہلے کتاب جو پہنچی ہے، توجہ سنیے، پہلی کتاب جو حرم شریف پہنچی وہ تقدیس الوکیل پہنچی، کیونکہ ان علماء کے ساتھ ان کی بڑی یاری تھی علمی طور پر، کیونکہ آج مسافت تو سمیٹ آ گئی ہے لیکن محبت دور ہو گئی ہے، اس دور میں وسائل کم تھے لیکن پل پل کی خبر مکہ والوں کو اہل ہند کی تھی اور اہل ہند کو مکہ والوں کی تھی، کیونکہ سعودیہ تو ابھی آیا، وہ تو اہل عرب سلطنت عثمانیہ تھی، سارے اہل سنت علماء تھے وہاں پر مکہ شریف کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، اعلی حضرت کے استاد حضرت احمد زینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو مکہ شریف کے خطیب تھے، مفتی تھے حرم کے، ان کے پاس جب یہ کتاب پہنچی تو انہوں نے تقدیس وکیل کے بعد دستخط کر کے گنگوئی کی تکفیر کر دی، ہم کہتے ہیں کیوں شور مچاتے ہو کہ امام احمد رضا نے کیا، امام احمد رضا کے قلم اٹھانے سے پہلے اسماعیل دہلوی کا بھی کام ہو چکا ہے، رشی احمد گنگوئی کا بھی کام ہو چکا ہے، دیکھیں کس طرح خلطے مبس کرتے ہیں یہ، اس کتاب پھر یہ کتاب امام احمد رضا کے پاس پہنچی رضی اللہ تعالیٰ، اعلیٰ حضرت نے اپنا رسالہ سبحان الصبوح جو اللہ رب العالمین کے لیے جو جھوٹ کو ثابت کرتے معاذ اللہ ان کی دلیلوں کو قرآن سنت اور فلسفے اور علم کلام سے توڑا، اس رسالے کو آپ نے بھیجا غلام دستگیر قصوری صاحب کو کہ حضرت آپ اتنے بڑے مجاہد ہیں، آپ ذرا فقیر کی اس کتاب کو ملاحظہ فرمائیے، جب غلام دستگیر قصوری نے دیکھا تو فرمایا یہ عالم نہیں ہے تو مجدد ہے، ہائے ہائے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، وہ علاقہ وادی رضا کی، مل کر کہیے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، اب آپ دیکھیے کہ یہ اس وقت اس کی تکفیر ہو چکی، وہاں سے انوار ساتیہ کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا، یہاں سے یہ مسئلہ بھی، اب یہ مسئلہ جب اس جانب ڈھلکا اور فاضل بریلوی کے پاس باقاعدہ جب یہ سوال کے طور پر پہنچا، پھر اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کو ترتیب، اس سے پہلے امام حریت شاہ فضل خیر آبادی کام کر چکے تھے، غلام دستگیر قصوری پہلے تصدیقات بولیے لے چکے تھے اعلیٰ حضرت، لیکن آپ بھی سوچیں گے یار کہ ہم نے غلام دستگیر قصوری کا کبھی نام نہیں سنا جنہوں نے سب سے پہلے ان کے اندر نشتر اتارا ہے، ہم نے تو امام حریت شاہ فضل خیر آبادی کو کبھی نہیں سنا جنہوں نے سب سے پہلے ان کی گردن کاٹی، یہ ہر جگہ احمد رضا صاحب ایسے ہیں، احمد رضا صاحب ایسے، کیوں؟ ہم نے کہا سنو اس لیے کہ یہ جانتے تھے کہ یہ تنہا تھنا ہے، اگر ان میں طاقتور کوئی ہے تو مولانا احمد رضا ہے، لہذا ان یہ سب مل کر اعلیٰ حضرت کی طرف ہو گئے اور اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈا، کبھی کہنے لگے معاذ اللہ یہ شیعہ ہے، کبھی کہنے لگے معاذ اللہ یہ فلانا ہے، کبھی کہنے لگے یہ فلانا ہے، لیکن جیسے جیسے چراغ امام احمد رضا کی روشنی لوگوں کے پاس پہنچی، کتابوں کے ذریعے بات پہنچی، لوگ کہنے لگے نا یہ تو وقت کا مجدد ہے اور یہ تو غوث اعظم کا نور ہے اور خواجہ کا مظہر ہے، آج بھی آج بھی دیکھیے آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں جہاں پر پہنچتی ہے وہ مسئلہ وہاں پر بولیے واضح ہو جاتا ہے، وہ مسئلہ وہاں پر واضح ہو جاتا ہے، تو یہ وہ کڑی ہے حسام الحرمین کے سلسلے، تاریخ سمجھ گئے آپ، اب یہ کہنا کہ کفر کی مشین امام احمد رضا نے چلائی تھی یہ تعصب نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا نہیں ہے، اور یقیناً سنی سن ہوتا ہے یعنی سن کے بھول جاتا ہے، یہ بھولتے نہیں، یہ بڑے شاطر ہیں، یہ بڑے شاطر ہیں، میرے بارے میں کہتے ہیں یہاں پر علاقوں بہت متشدد ہے، بہت متشدد ہے، بہت، میں نے کہا کیوں ڈنڈا لگایا تھا تمہیں، کہنے کا نہیں حضور کی تعریف کرتا ہے، تو میں نے کہا یہ تو ہمیں قبول ہے، تو ان کے پروپیگنڈے زہریلے پروپیگنڈے سے بچیے، یہ جھوٹ بول کر باتوں کو ایک جھوٹ دیکھیں گا، نہیں وہ تو مولانا احمد رضا صاحب اور اعلیٰ تھانوی صاحب کا تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، وہ تو دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، وہ تو دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک دن حلوہ بنا تو حلوے پر فاتحہ پر جھگڑا ہوا کہ فاتحہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، مولانا احمد رضا بریلی چلے گئے، وہاں رہ گئے، کتنا بڑا روئے زمین کا جھوٹ 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 جھوٹ، اعلیٰ حضرت جب 13 سال کی عمر شریف میں مفتی بن چکے ہیں
تو تھانوی کو ابھی ناڑا باندھنا بھی نہیں آیا تھا،
سمجھ رہے ہیں؟ اور تھانوی ناڑا کیسا باندھتا تھا بتایا، پتا ہوا ہے اس کے حفاظت الیومیہ میں بتاؤں آپ کو، اس میں خود لکھا ہے اپنے بچپن کے واقعہ، ہم دو بھائی تھے، ہم کو وہ سوجتی تھی جو کسی کو نہیں سوجتی تھی، جلنا نہیں کہ دیکھ لیں گے تجھے، میں نے کہا کتاب اٹھا کر دے، اگر یہ الفاظ نہ ہو تو پھر بات کرنا، اور پھر بھی اگر چڑھتا ہے تو آ سامنے انشاءاللہ، یہی گز یہی میدان ہے، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی۔ ابے دیکھو میں تو تمہارا مخلص ہوں کہ تمہیں ہر طریقے سے سمجھا رہا ہوں، جس کا بچپن مسجد ہے، میں جلسوں میں دوسرے انداز میں بات کرتا ہوں، جس کا بچپن ایسا ہے تو وہ کیا بنے گا، بچپن دیکھے کہتے کہتا ہم دو بھائی تھے اور ہم دونوں کو وہ سوجتی تھی، یہ لفظ میرے نہیں ہے، یہ لفظ میرے نہیں ان کے، ہم دونوں بھائیوں کو وہ سوجتی جو کسی کو نہیں سوجتی۔ اچھا سوجتی کیا تھی؟ کہنے لگے جناب ہمارے ایک دن بارش کا موسم تھا، ہمارے ابا آم کے درخت کے نیچے چارپائی لگائے ہوئے تھے، تو ہم نے چارپائی کی پایا جو ہے وہ درخت سے باندھ دیا، رات کو بارش ہوئی، ابا چارپائی کھینچتے رہے، چارپائی تو بندھی ہوئی تھی، بارش ہوئی، ابا بھی بھیگ گئے اور بستر بھی بھیگ گیا۔ تو یہ اب بچپن میں جو ایسا ہو تو اللہ ہی خیر کرے۔ پھر اب دوسری شان آپ سنیے تھانوی صاحب کی، کہتے ہیں جناب میرے ہم نہ جمعے کے اجتماع میں جاتے، سب کی چپلیں اٹھا کر نا خیمے اس شامیانے کے اوپر پھینک دیا کرتے تھے۔ میں نے کہا چھوٹے تھے تو چپلیں پھینکی اور بڑے ہوئے تو تم نے کچھ اور کیا، پھر مسجد ہے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بچپن سے یہ حال ہے، اور یہ میں تبرہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ کتابوں میں درج ہے ملفوظات میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری کے بارے سنیں، کہنے ایک دن میرے بھائی نے مجھے مارا تو میں نے کیا کیا، کہنے وہ بیٹھے ہوئے تو میں کھڑا ہوا ان کے سر پہ پیشاب کر دیا۔ عجیب المت ہیں ہمارے، تو ہم نے کہا کیوں سوانح کیوں نہیں بیان کرتے، ہم دیکھو ایک ایک چیز بیان کرتے ہیں، اعلیٰ اور اعلیٰ حضرت کا بچپن دیکھیے آپ، چھوٹی سی عمر ہے، گلی میں سے گزر رہے ہیں، اور وہ عمر جو غیر شعوری عمر ہوتی ہے بچوں کی، کچھ طوائفیں گزر رہی تھیں، طوائفوں کا اس زمانے میں بڑا نظام تھا، اور گنگوہی صاحب کثرت سے ان کو مرید کرتے تھے اور اپنے سلسلہ گنگوہیا میں شامل کرتے تھے، اور یہ موجود ہے تذکرۃ الرشید کے اندر کہ حافظ زامین جلال آبادی جو حضرت گنگوہی کے ماموں تھے، وہ کثرت سے سہارنپور کی اینی ڈیش مرید کرتے تھے، اور مرید کر کے چھوڑ نہیں، بایزید بستامی کی طرح نہیں رحمتہ اللہ علیہ کے لا کر کہیں یا اللہ یہاں تک پہنچایا میں نے آگے تو پہنچا، نہ بلکہ اس کو کہتے تھے کام یہی کرتے رہو، اور ہر سال میں ان کے پاس جاتے اور ملاقاتیں کرتے، ہاں فلانی کیوں نہیں آئی، یہ کتاب میں موجود ہے، واللہ یہ کتاب میں موجود، یہ کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر موجود ہے، یہ کیوں نہیں آئی۔ اور یہ اگر آپ ابھی اگر ذوق رکھتے ہیں تو اس جلسے کے بعد میرے کمرے میں آئیے، میں کتاب آپ کو دے دیتا ہوں اور کہتا ہوں لے جاؤ اس کو، جاؤ بنڈری ٹاؤن میں دکھاؤ، ادھر دکھاؤ، ادھر دکھاؤ، جا دکھاؤ دکھاؤ کہ جناب یہ کتاب ہے کہ نہیں، اور نہیں خاموشی سے جاؤ اور جا کر خود خرید کے بھی دیکھ لو۔ یہ تو یہاں تک تھا کہ مرید کرتے تھے، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب جو کل میں نے حکایت اولیاء آپ کو دکھائی تھی نا کتاب، اس میں لکھا ہے کہ قاسم نانوتی کے پاس یہی عورت، لفظ تو بہت خطرناک لکھا ہوا، راہ کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہاں پر، اور کہا کہ جناب وہ آئی، انہوں نے کہا یہ میری بیٹی ہے بیمار ہے، بیٹی ہے بیمار ہے، اعلی حضرت کے لوگ کون کون ساتھ دے رہے ہیں اور ان کا ساتھ کون دیکھ رہے، دیکھیے اعلی حضرت کن کن لوگوں نے اعلی حضرت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کی اور یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیے اعلی حضرت کی زندگی حرم شریف کہاں گزر رہی ہے علماء کے پیچھے، اور یہ کہاں چکر لگا رہے ہیں، ہر سال حاضری کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہوا، اعلی حضرت کے دربار میں کون کون آ رہا ہے، ان کے دربار میں کون آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے روح ہوتے ویسے معاملات ہوتے ہیں، کہتے ہیں آستانے بدعت ہیں، ہم نے کہا آستانے بدعت نہیں ہے، پہلے دیکھا جائے اندر کون ہے۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے حکایت اولیاء میں واضح طور پر لکھا اس بات کو کہ قاسم نانوتی صاحب کے پاس وہ آئی اور اس نے کہا کہ میری بچی ہے اور اس پر میرا گزر بسر ہے، تو آپ کو تعویذ دیجئے۔ تو وہ کیا گزر بسر، تو کیا وہ بہت بڑی معلمہ تھی جو تعارف کر رہی ہے، کہنے یہ تعویذ دو، یہ کہتے تعویذ دینا شرک ہے، انہوں نے تعویذ دیا، لیجیے لیجیے تعویذ لیجیے، ہم نہیں دیں گے تو کون دے گا، تعویذ دے دیا۔ اور یہ لکھتے ہیں کہ جناب جب تعویذ دیا تو تھوڑے دن کے بعد وہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی، گیارہویں حرام، امام حسین کے شربت حرام، میلاد حرام، اور بازاریوں کا بازاری تو میں بھی مسجد کے مطابق کوئی جملہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ کتاب میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے، ان کے رسگلوں پر بڑا پیار آتا ہے، اس سے ہم کہتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں حلوہ بہت کھاتے ہو، ہم نے کہا غوث پاک کی نسبت کا کھاتے ہیں، اس کی کمائی نہیں کھاتے، اس لیے کہ اس کی کمائی وہ کھاتے ہیں، اس کی کمائی وہ کھاتے ہیں، اور غوث پاک کا تبرک مسلمان کھاتے ہیں،
کہتے ہیں جی اور یہ بھرم نے یہ کیا لکھ دیا؟
ابے تپڑ اتنا غصہ دکھا رہا ہے، مزہ تب ہے جب تم کتاب کھول کے پڑھ پھر میرے سامنے آ.
یہ پھون پھون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہے صاحب لکھا ہے، مٹھائی کا ڈبا لے کر آئی، مٹھائی کا ڈبا منہ پر مار دینا چاہیے نا،
اور اس کا حلال ہے جماعت ملے گا.
ہم تجارت تو اصول بتاتے ہیں یہ فلانے تاریخ صاحب، اور یہ بتاتے ہیں. ہم نے کہا وہی تجارت جو مال لے کر آئی تھی، وہ کہہ کر کھڈا کھود کے پائپ لائن ڈال رہی تھی کراچی کی گلیوں میں، بڑی محنت بہا کے پیسہ لا رہی تھی وہ، جس سے اس نے مٹھائی کا ڈبا خریدا تھا. اب مٹھائی کا ڈبا جب لا کر رکھا تو نانو جی صاحب نے اسے قبول فرمایا. کیا کیا؟ قبول فرمایا. تو اب آپ ہی دیکھیے، اور ادھر فاضل بریلوی کا بچپن آپ دیکھیے، جب روزہ رکھا 4 سال سے کم عمر ہے، جب روزہ رکھ لیا تو رات جو موسم تھا بریلی شریف کا وہ بڑا سخت تھا، اس میں دھوپ بڑی سخت تھی. بارد گرامی کمرے میں لے گئے، دروازے کھڑکیاں بند کر دی، اور مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھرنی اور پانی آگے کیا، بیٹا جلدی سے کھا لو، بچوں کا روزہ اسی کو کھا لو، جلدی سے کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا بازار کا؟ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں صرف نیوٹرل رہ کر، میں نے کل بھی کہا، یعنی بالفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں، کہ مسلکوں کو ایک طرف رکھیں آپ، تاریخ تحقیق خدا را، تاریخ تحقیق جستجو، جس کو آپ سچ سمجھتے ہیں اس کو معیار بنا کر اس باتوں کو پرکھیں آپ. یہ کسی کی مخالفت نہیں، جھوٹ کی مخالفت ہو رہی ہے، یہ کسی کے خلاف نہیں، ظلم کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ کسی شخصیت کی تعریف نہیں ہے، حق کی تعریف ہو رہی ہے، یہ سچ کی تعریف ہو رہی ہے. خدا را اس میری گفتگو کو فرقہ واریت کی نظر مت کیجیے گا، اور میں کوئی فرقہ واریت کی نظر سے نہیں عرض کر رہا. آپ نوجوان ہیں، آپ کو دیکھ کر دل بھر آتا ہے کہ جناب آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں کہ جس طرح آپ اپنے جسم کو مینٹین رکھتے ہیں اس طرح اپنے روح اور ایمان کو بھی صحیح رکھیں، اس طرح آپ اپنے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتے ہیں اس طرح. واللہ نہ میرا غرض آپ سے کوئی دنیا بھی ہے، نہ میں رکھنا چاہتا ہوں نہ رکھوں، اللہ مجھے محفوظ رکھے. ہمارا اور آپ کا تعلق صرف دین اور ایمان کا رہے، دین اور ایمان کا رہے. تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کی تعلیم ہے کہ دیکھیے دنیا بھر کے لوگ جو ہے ان سے استفادہ کرتے ہیں اور ان کی طرف جاتے ہیں. میں 10 منٹ مزید لے کر اس موضوع کو مکمل کرتا ہوں، کہ اور یہ نہیں کہ صرف اس موضوع پر، بلکہ ہند کے اندر ہر وہ خرافات کہ جو عقیدے کے خلاف تھے یا لوگوں کی رسموں کو بدل رہے تھے، امام احمد رضا نے قلم اٹھایا. امام احمد رضا کو بدعتی کہا جاتا ہے، خدا کی قسم کتابیں پڑھ کے دیکھیے کہ ہند میں بدعات کا سب سے بڑا رد امام احمد رضا نے کیا ہے. بات رہ گئی تھی رشی مل گنگوئی صاحب، تو اتنے بڑے محدث ہیں، ان سے پوچھا گیا قبر میں شیطان آتا ہے، نواز الاصول امام حکیم ترمذی نے لکھی ہے، تو ایسی کوئی کتاب ہے؟ تو کہتے دنیا کے پردے پر نواز الاصول نامی کوئی کتاب نہیں آئی، اور امام حکیم ترمذی تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. اور میں نے آپ کو بتایا یہ کتاب اتنی مشہور ہے جیسے مشکات مشہور ہے، ریاض الصالحین مشہور ہے. میں بڑا حیران تھا کہ اشرف علی تھانوی صاحب خود جو ہے وہ نواز الاصول کے حوالے اپنی کتابوں میں دے رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا وہ حوالے دے رہا اور یہ کہتا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہی نہیں آئی ہے، اور کہتا امام حکیم ترمذی نامی کوئی محدث نہیں آیا. اسماء الرجال کی ابتدائی کتاب تذکرۃ الحفاظ اٹھا کر دیکھیں، تذکرۃ الحفاظ میں امام زہبی نے ان کا ترجمہ لکھا، واضح طور پر لکھا ہے ان کے نام کے ساتھ امام حکیم ترمذی، اور وہ صاحب نواز الرسول تھے. نواز الرسول ان کی کتاب تھی مشکات کے طرز پر فضائل کی، اور وہ امام ترمذی سے پہلے گزرے. یعنی ان کو جاننا، جس طرح آپ بزنس کرتے ہیں نا تو مشہور بزنس مین کو آپ جانتے ہیں، نہیں جانے بولے گے پکا ہی تو بالکل کچا کاروباری، اس کو کچھ نہیں پتا، اس کو اصول ہی نہیں پتا. تو ایسے اہل علم کے اندر، حدیث کے شعبے کے اندر یہ ایک اونچی شخصیت ہے، لیکن گنگوئی صاحب کا فقہ یہ ہے، کہتے ہیں نا منی آرڈر پر 10 روپے تو سود ہے. تو جس کو جناب جو ہے جو سروس چارجز اور کرائے میں فرق نہ ہو، سروس چارجز اور کرایہ اور سود میں فرق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اسود الفقہا. ہم نے کہا جو لکھو قلم تمہارا ہے، کون تمہارا قلم روکے گا؟ کہتے یہ اپنے دور کے امام بخاری تھی. ہم نے کہا اس لیے امام حکیم ترمذی کو نہیں جانتے تھے؟ کہتے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. میں نے کہا اس لیے نواز الرسول کو کبھی نہیں پڑھا انہوں نے. تو یہ حال ہے، اور اس طرح امام احمد رضا کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولوی کرامت علی شاہ صاحب جو مرید ہیں حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو خط لکھا کہ ہمارے علاقے میں لوگ جس طرح عبدالسمیع رامپوری کو کہا نا فاتحے سے منع کرتے ہیں میلاد سے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ خط کے ذریعے کہ ہمارے وہاں لوگ درود تاج پڑھنے کو منع کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ تھانوی کا پیر بھائی ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ ضرور دیکھا کہ ہاں حاجی صاحب کے نظریے پر ہے. اور کوئی بھی ہو ایکس وائی زیڈ، پوچھا تو میرے محبوب کی تعریف کے بارے میں کہ درود تاج پڑھنا شرک ہے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، پہلے مقدمہ باندھا کہ جو لوگ درود تاج کو شرک کہتے ہیں تو وہ شاہ عبد العزیز صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے، شاہ ولی اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے، شاہ عبد الرحیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے الزام لکھا، اور الزام لکھنے کے بعد پھر قرآنی آیتیں، 60 سے زیادہ آیتیں لکھی، اور 300 حدیثیں ایک موضوع پر، کتنی؟ 300 حدیثیں حضور کے اختیار پر لکھی، اور اس مبارک کتاب کا نام ہے الامن والولام. یہ کتاب آپ خریدیں، مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ہمارے بہت بڑے بزرگ اور محقق شیخ الحدیث حضرت مولانا عباس رضوی صاحب کی تخریج کے ساتھ، بڑی بے نظیر انہوں نے تخریج کی ہے، اور وہ مارکیٹ کے اندر آ چکی ہے. وہ نسخہ آپ خریدیے، اور اب ہر گھر کے اندر ہونا چاہیے، اور اس کتاب کو کھول کر جناب آپ مطالعہ کیجئے، الامن والولا، جس میں حضور علیہ السلام کے ایک ایک وصف پر احادیث کے انبار لگائیں. فاضل بری مل کر کہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ. تو تعزیہ کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، سجدہ تعظیمی کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، اور دیگر بدعات اور خرافات کے بارے میں اگر آپ دیکھیں، تو دیگر کے فتوے آئے نہیں یا بہت دیر میں آئے، امام احمد رضا نے پورے پورے کے سارے لکھے. تعزیہ کے بارے میں امام احمد رضا نے لکھا، اور جو ہے آتش بازی کے خلاف پورا رسالہ لکھا. اسی طرح اسراف جو آتش بازی میں کیا جاتا اس پر لکھا، اور میتوں سوئم چہلوم کے کھانے کو شادی کے انداز میں جو بنایا جاتا، ریش و عشرت کر کے بوٹیاں نوچی جاتی ہیں اور بڑا گپے شپے ہوتے ہیں، اس بدعت کے خلاف بھی امام احمد رضا نے لکھا. اور یہ چھوٹے موٹی بدعت نہیں، یہ ہندوستان کی جڑیں تھیں، ان کو ہاتھ ڈالتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے. امام احمد رضا نے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا. جب ہاتھ ڈالا اور لکھا تو کچھ آواز آئی، اور آج گزر گئے 100 سال کے قریب، آج وہی لوگ بولتے ہیں جو احمد رضا کہا کرتے تھے، آئے اسی فکر پر جو میرا امام کہا کرتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ یہ قرآن نے ذکر کیا میرے دوستو، لا یخافون لومت اللائم، لا یخافون. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. کہ حق جب وہ بولتے ہیں تو آگے سے پذیرائی نہیں آتی، آگے سے رسپانس صحیح نہیں آتا. وہ کہتے ہیں ہمیں ان کا رسپانس تھوڑی چاہیے، ہمیں تو اللہ کی جانب سے اجر چاہیے. تو اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ لا یخافون لومت اللائم، کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہے کہ وہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، حق کہتے رہتے ہیں. تو میرے امام نے ہر محاذ پر کام کیا، یہاں تک کہ اپنے نعتیہ اشعار کے اندر بھی، تاکہ اگر کوئی علمی کتابیں نہ پڑھ سکے اور دیگر فتاوی جات پڑھنے کی اگر اس میں استطاعت اور صلاحیت نہیں ہے، بلکہ علماء بھی اعلی حضرت کی کتابوں کے نام کو ذرا سنبھل کے پڑھنے کے لکھا کیا ہے، لکھا کیا ہے ہم سے مراد ایسا نہیں، ظاہر سی بات ہے جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ویسی اس کی تحریر ہوتی ہے. آپ کو اگر کوئی پروفیسر صاحب کہے کہ ایک مضمون لکھیں، اور آپ مضمون کی بارے میں لکھیں اے بی سی ڈی ای ایف جی، لوگ کہیں گے اس کو نکالو باہر، کہے گا نہیں میں تو سادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. تو کہیں گے سادے کے لیے پھر تجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا. جیسے بندے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کی جھلک اس کی تحریر میں آتی ہے، اس کی صحبت میں آتی ہے. تو امام احمد رضا کی کتابوں میں جو یہ علم اتنا ٹھوس ہوا ہے، اس لیے کہ آپ کا مزاج ایسا تھا. یہی شان میں اپنے آقا و مولا شیخ المشائخ پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں میں دیکھتا ہوں. آپ نے سیف چشتیائی کے اندر، اللہ کرے وہ دن لائے اور ہمارے لیے سہولت ہو اور پیر صاحب کرم فرمائے اور ہم بیٹھیں اور گفتگو کریں، پیر صاحب کی کتابیں الحمدللہ بالاستیاب ہم نے دیکھی، ہمیں شرف ملا ہے، اور جگہ جگہ پر ہم نے راتیں لگا کر اس کا مطالعہ کیا ہے. تو الحمدللہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بس میں یوں ہی لکھ سکتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے، اب کیسے آسان کروں، کیسے آسان کروں. فرما میں تو یہ بات جو لکھ رہا ہوں یہ بھی اپنے مرتبے سے اتر کر آسان کر رہا ہوں، اور تمہارے ذہنوں کے مطابق فرما میں نہیں لکھ سکتا، میں نہیں. تو جیسا ایک مزاج بن جاتا ہے نا بندے کا، بولنے کا مزاج بن جاتا ہے، پہلے کچھ بولتا ہے بچہ، پھر بڑا ہوتا تو سنجیدگی اور آتی، پھر اور سنجیدگی آتی. اس طرح جب علمی سنجیدگی بڑھتی ہے تو وقار بڑھتا ہے، روب بڑھتا ہے، اور جو ہے وہ دبدبا بڑھتا ہے. یہ شان امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی شان جلالت کے اندر، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے شروع میں گفتگو کی تھی، کیا تھا آپ کے سامنے کہ جناب 4 زبانوں میں آپ نے حضور کی نعت لکھی، اور عقیدے کے مسئلے کو بھی حل کیا. اس سے پہلے کسی نے دنیا لیلا مجنو یہ فلانا ڈھمگانے ان کے لیے بھی کسی میں، یہ تو ایک عام اٹھ پٹان موضوع ہے جس میں کوئی قیدی نہیں ہے، اس میں کوئی جمع نہ کر سکا. اور حضور کی نعت تو ایک قید ہے اور دو دھاری تلوار ہے اور ایک احاطے میں ہے، اتنے کٹھن مرحلے میں لکھنا اور 4 زبان میں لکھنا، یہ خاصہ امام احمد رضا کا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں وادی رضا کی، بولیے دل سے بولیے، اور میں بات کروں یہ جو امام احمد رضا امام احمد رضا کر رہے ہیں نا یہ کوئی شخص کا نام نہیں ہے یہ حق کے معیار کا نام ہے ہاں حق کے معیار کا نام اور میں تو یہ کہتا ہوں میرے امام بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں کہتا ہے کہ یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھر اب حضور کے در کو کوئی چھوڑے گا تو کہ خیر خواہی میں جائے گا وہ تو برباد ہو جائے گا لیکن میں پڑھنے کے بعد کہتا ہوں کہ یہ شعر منقبت بھی بن سکتا ہے امام احمد رضا کی خدمت کو دیکھ کر اور حضور کی ذات سے وفاداری کو دیکھ کر اور صحابہ سے وفاداری کو دیکھ کر کہ آپ صحابہ اہل بیت اور ائمہ کے ایسے مسلم ترجمان اور دربان بن گئے ہیں کہ اب میں اپنے امام کے لیے کہتا ہوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھر آپ دیکھیے جس آدمی کو دو نمبر آدمی کو دیکھنا ہونا اس کے آگے اللہ کا نام لو یا تو بےچارا جانتا نہیں ہوگا تو وہ کوئی انکار کر دے لیکن اگر جانتا بوجھتا ہو اگر منہ پیچھے تو آپ سمجھ جاؤ یہ دو نمبر ہیں اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کا پھڈا کبھی ایک نمبر والوں سے تھا ہی نہیں ان کا پھڈا تھا دو نمبر والوں سے اس لیے ایک نمبر والے ان کو اپنا کہتے دو نمبر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کیونکہ امام احمد رضا نے ذات پات برادری کے لیے کام نہیں کیا حضور کی ذات کے لیے کام کیا حضور کی برادری کے لیے کام کیا حضور کی نسبت کے لیے کام کیا تو جس شعبے کے تھے اس شعبے میں آپ نے کام کیا اب آئیے ذرا میں مجھے فرمائش کی تھی ایک دوست نے تو میں ذرا جلدی سے یہ چند اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تقریباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں 192 کے لگ بھگ اشعار لکھے ہیں کتنے اور انداز آپ دیکھیے بڑا بڑا شاعر چھ شعر کے بعد ٹھس ہو جاتا ہے یہ تو ادبیات کو اگر رکھیں تو یہ ادب میں تو یہ شاہکار ہے ادب میں تو اعلیٰ حضرت کی ہر نعت شاہکار ہے سلام تو شاہکار ہے کہ جس میں ردیفوں کا بدلنا آپ دیکھیے یہ بیک وقت منقبت و نعت منقبت بھی ہوتی ہے نعت بھی ہوتی ہے اور سلام بھی بنتا ہے قصیدہ بھی ہوتا ہے غزل کا انداز بھی ہوتا ہے اور نعت بھی بنتی ہے یہ خاص فن ہے یہ تنوع ہے یہ رنگ ہے شعرا کے جو ہر شاعر الگ الگ لکھتا ہے سنبھل کر امام احمد رضا اپنی ہر نعت کے اندر سارے فنون کو جمع کرتے ہیں اور کہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا اور جس لفظ کو لاتے بندہ ہائے ہائے کرتا ہے کہ ایسی تعبیر تو غالب بھی نہیں لا سکا ایسی تعبیر تو داغ بھی نہیں لا سکے ایسی تعریف لیکن امام احمد رضا سب کچھ کر کے کہتے ہیں کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا سب کر کے کہتے ہیں نہ یہ وفاداری ہے دیکھیے وفاداری ہے کہ نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا یا رسول اللہ یہ آپ کا صدقہ تھا یہ محبت کا انداز ہوتا ہے یہ بولیے آپ کا صدقہ سلام کے اندر فاضل بریلوی نے کیا کیا ہے انداز اختیار کیا پہلے حضور کی نبوت اور شان اور عظمت پر کلام کیا پھر حضور کے وجود پر آ گئے پھر بالوں پر پھر پیشانی پر پھر بہوؤں پر پھر آنکھوں پر پھر ناک پر پھر لبوں پر پھر رخسار پر پھر گردن پر پھر سینے پر پھر بطن پر پھر رانوں پر فخذ پر پھر سات پنڈلیوں پر پھر پاؤں کے نیچے لگنے والی شے پر پھر جسم مکمل ہوا تو پھر تعلیم پر آ گئے کہ حضور کی سیرت کیا تھی غریبوں کے بارے میں کیا تھی فلاں کے بارے میں کیا تھی فلاں کے بارے میں کیا تھی فلاں کے بارے میں کیا تھی سب چیز کو جو ہے وہ کیا تھی یہ تمام چیزوں کو آپ جو ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نبوت بس اصل وہ ذکر ہو جاتا ہے سراپا ذکر ہوتا ہے اور سراپا جب ذکر ہوتا ہے نا بڑے بڑے شاعر بھاگ جاتے ہیں ایک شاعر اگر سر کی بات کرتا تو دوسرے شعر میں پاؤں کی بات کر رہا ہوتا ہے امام احمد رضا نے یہ نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسو مبارک کو پہلے شعر میں لیا پھر آپ کی جبین کو لیا پھر آپ کی بہوؤں کو لیا بلا تشبیہ میرے ہاتھ اس لائق نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہوؤں کو لیا پھر آنکھوں کو لیا پھر سرکار کی ابروؤں کو لیا پھر داڑھی کو لیا پھر داڑھی کا جو خط تھا اس کو لیا جو قدرت کی جانب سے بنا ہوا تھا اس خط کو لیا پھر گردن کو لیا گردن میں جو نسے خوبصورت نظر آتی تھی اس کو لیا سینے کو لیا سینے سے پھر دل کو لیا دل سے پھر بطن مبارک کو لیا بطن سے پھر فخذ مبارک کو لیا پھر ساد مبارک پنڈلیوں کو لیا پھر سرکار کے پنجوں کو کف مبارک کو لیا پھر اس کی انگلیوں کو لیا پھر ناخنوں کو لیا ناخنوں کی نوک کو لیا پھر نیچے کی خاک کو لیا جب یہ سراپا مکمل ہو گیا یہ ایک معجزہ ہے خدا کی قسم میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی محبوبہ کی بھی تعریف میں ایسا سراپا کسی نے نہیں لکھا جو اتنی پابندیوں کے مراحل میں رہ کر بطور سلام کے امام احمد رضا نے حضور کے لیے لکھا صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کی تعلیم کی طرف آئے روز اول سے پھر تعلیم کے بعد پھر حضور کی ہجرت پر آئے ہجرت کے بعد پھر حضور کے خلفاء پر آئے پھر صدیق اکبر پر، فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر، مولا علی پر، پھر اشرف مبشرہ پر، پھر سارے صحابہ پر، پھر سارے صحابہ کے بعد سیدہ زہرا پر، سیدہ زہرا پر ازواج مطہرات پر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ پر، پھر حضرت عائشہ پر، پھر حضرت عائشہ کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ ازواج مطہرات پر، پھر اس کے بعد آ گئے ائمہ پر، امام اعظم ابو حنیفہ پر، امام شافعی پر، امام مالک پر، امام احمد پر، پھر اس کے بعد آگے مفسر و محدث پر، پھر آگے اولیاء پر، پھر اولیاء میں شہنشاہ غوث اعظم پر، غوث اعظم سے آگے پھر ان کے مریدین پر، پھر ان مریدین سے اپنے شیخ پر آگے، پھر اپنے شیخ سے پھر اپنے پیر پر آگے، اپنے پیر سے پھر اپنی بات کی، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی، پھر امت کی طرف آگے، امت کی بات کر دی، اور امت کی بات کر کے کہنے لگے پھر یا رسول اللہ پھر کیا ہے، کاش میں شر میں، پھر آخر میں لا کر اپنی حاضری پیش کی، اور اس کے بعد پھر عز و نیاز کے لیے دوبارہ اس مطلعے کے شعر کو شروع کیا، مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سے. یہ 192 سے زیادہ اشعار ہیں، آئیے اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھیے. بسم اللہ الرحمن، اللہم صلی علی محمد الرحمن، درود پاک زور سے پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، میرے چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوش بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، سرو ناز قدم مغز راز حکم، یک تازِ فضیلت پہ لاکھوں سلام، نقطۂ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام، صاحب رجعت شمس و قمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لیوا آدم و من سوا، اس سدائے سیادت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی، اس قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام. الفاظ دیکھیے آپ، لاکھوں سلام. اصل ہر بود و بہبود، تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، شرق انوار قدرت پہ نوری درود، فتح اظہار قربت پہ لاکھوں سلام، بے سیم و قیسم و عدیل و مسیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، سر غیب ہدایت پہ غیبی درود، عطر حبیب نہایت پہ لاکھوں سلام، ماہ لاہوت خلوت پر لاکھوں درود، شاہ ناسوت کی جلوت پہ لاکھوں سلام، کنز ہر بے کس مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سعادت پہ لاکھوں سلام، پر تو اسم ذات احد پہ درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام، خلق داد رس سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، انتہائے دوئی ابتدائے یقی، جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام، کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام. یہاں پر ایک سوال کا جواب سن لیجیے، یہ دیوبندی اس پر اعتراض کرتے ہیں، اب بعد اور بود ایک طرح لکھا جاتا ہے، بعد اور بود با عین دال، جاگ رہے ہو؟ یہ وابی اس وقت ان کو ملتا کچھ نہیں تو ادھر ادھر سے لاتے ہیں، اب کہتے ہیں امام احمد رضا نے تو یہ بڑی عجیب توہین کر دی ماذا اللہ. ہم نے کہا کیا توہین کر دی؟ کہنے لگے جناب انہوں نے لکھا کہ کثرت باد قلت پہ اکثر درود، عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا یہ باد نہیں ہے، بعد ہے، باد نہیں ہے، بعد کا معنی دوری، بعد کا معنی لکھا جائے گا ایک ہی طرح، بولیے لکھا جائے گا ایک ہی طرح، یعنی آلو فرما رہے کثرت بود قلت پہ اکثر درود. حضور اللہ نے آپ کو ایسی کثرت عطا فرمائی جس سے قلت بہت دور ہے، اور اسی کثرت پر لاکھوں درود، اور عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، آپ کو ایسی عزت دی ہے جس سے پسپائی اور ذلت بہت دور ہے، ہے ہی نہیں. تو بود پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ اور اگر اس کو بود پڑھیں گے تو یہ نعت ہے، اور بات پڑھیں گے تو یہ منقبت ہے. بات پڑھیں گے تو کیا بن جائے گی؟ اس لیے کہ بود کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کی ایسی عزت ہے کہ اس کا خلاف تو سامنے ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر صحابہ کے لیے پڑھیں گے تو پھر بات پڑھیں گے کہ عزت باد ذلت پہ لاکھوں سلام، عزت یعنی ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں تھا، پسپائی تھی، نور نہیں آیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ عزت مل گئی. کس کے بعد؟ اس ذلت کے بعد، اس رسوائی کے بعد، یا پھر لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس کمزوری کے بعد عزت مل گئی. تو امام کا کلام دیکھیے کہ اصل میں اس کو پڑھنا ہے پیش کے ساتھ بود ذلت. کیا؟ کیونکہ با عین دال، بعد بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، بود بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. بود پڑھیں گے تو نعت بنے گی. بولو سبحان اللہ. یہ دیوبندیوں کے جو اس دور کے چیمپئن مناظر ہیں نا، یہ اس کو پیش کرتے ہیں. یہ دیکھو کیا لکھ دیا. ہم نے کہا تم میں اعلی حضرت کی کتاب پڑھنے کی سکت نہیں، تم ادائیگی کی بخشش کیا پڑھو گے. تو یہ بود ہے. اب آپ دیکھیے اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں. کثرت کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام. رب اعلیٰ کی نعمت پر اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. فرحت جان فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب زلالت پہ لاکھوں سلام. یہ اتنا مشکل شعر ہے، ذرا پڑھ کر بتائیے جناب کہ یہاں پر زلالت کو لا کر جوڑا کیسے ہے اور اس پر سلام کیسے پیش کیا ہے. فرمایا غیظ قلب زلالت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ دل جس میں گمراہی کے لیے دشمنی ہوتی ہے اس پر لاکھوں سلام. آپ فرماتے ہیں اعلی حضرت امام علیہ سنت، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب زلالت پہ لاکھوں سلام. اب سنیے، سبب ہر سبب منتہائے طلب، علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام. مزدر مظہریت پر اظہر درود، مظہر مزدریت پہ لاکھوں سلام. جس کے جلوے سے مرجائیں کلیاں، جس کے جلوے سے مرجائیں کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام. طائران قدس جس کی ہیں کمریاں، اس صحیح سرو اقامت پہ لاکھوں سلام. وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام. یہ 74 شعر ہو گئے. کتنے ہو گئے جی؟ 74 شعر ہو گئے. اب آگے سنیے، جس کے آگے سرے سرونا خم رہی، اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام. ٹھیک ہے، اب سراپا آ گیا، نبوت کی تعریف ہو گئی. ان تمام حضور کی نبوت کی شان و عظمت کو بیان کر دیا، مرتبے کی ذمہ داری کو ذکر کر دیا. اب آپ دیکھیے اس سلام کے اندر ہی پوری سیرت النبی کو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں سراپا اور ساری چیز آ گئی. اب حضور کے خد و خال شریف اور حضور کے احوال شریف اور حضور کے ذات مبارکہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے آگے سرے سرورا خم رہی، اس سرے تاج رافت پہ رفعت پہ لاکھوں سلام. وہ کرم کی گھٹائیں گیسوئے مشک سا، لکائے ابر رافت پہ لاکھوں سلام. آگے شاہ فرماتے ہیں، لیلت القدر میں مطلع فجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. یعنی سرے مقدس، پھر گیسوئے مبارک، پھر مانگے مبارک. اب فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. چشم مہر میں موج نور جلال، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ فگن مجدہ، ذل قصر رحمت پہ لاکھوں سلام. اشک باری مجگانے پہ برسے درود، سل کے در شفاعت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. نیچی نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود، اونچی اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے، ان غزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. ان کے خدا کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قدموں کی رشافت پہ لاکھوں سلام. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. چاند سے منہ پہ تابہ درخشاں درود، نمک آگی سواحت پہ لاکھوں سلام. شبنم باغے حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقات پر لاکھوں سلام. خط کی گرد دہن و دل آرا پون، سبز نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. حضور کی داڑھی مبارک کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی اب ہونٹوں پر پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. بولیے سبحان اللہ، بولیے اپنے آقا اور اپنے محبوب کی اور نبی کی تعریف میں بولیے سبحان اللہ. فرمایا اب جب لبوں کی بات آ گئی تو اب دہن مبارک منہ کی بات. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم حکمت پہ لاکھوں سلام. جس کے پانی سے شاداب جان و جان، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام. جس سے کھاری کنویں
شیر و جان بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کے سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، جس کے گچے سے لچے جڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روا اس گلے نظارت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش ہے جن کی شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ روئے آئینہ، اب شعر سنیے امام احمد رضا کا، روئے آئینہ علم پشت حضور، یعنی حضور کی پشت جو ہے نا یہ حضور کے علم کا آئینہ ہے۔ وہ بکواس کرتا ہے حضور کو دیوار کی پیچھے کی خبر نہیں، اور آپ فرماتے ہیں آپ کی پشت آپ کا علم کا آئینہ ہے کہ پیچھے کی چیز سب بات پتہ چل جاتی ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ کی کہ اپنے رکوع اور سجدے ذرا صحیح کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے پوری حدیثوں کو کس طرح شعروں میں لا رہے ہیں، اور ہر شعر مبارک پر ہر سلام کے ایک ایک مصرے کے اوپر کئی کئی احادیث اور قرآنی آیات میرے دوستوں جو ہے وہ موجود ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے فاضل بریلوی، روئے آئینہ علم پشت حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، یعنی پشت سے بہات کی طرف آگے، ہاتھ یعنی ہاتھ حضور کا کیسا ہے، فرمایا دست مبارک، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، فرمایا جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اب کیا ارشاد فرماتے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ ہیں ہاتھ کے ساتھ انگلیاں ہیں، فرمائے عید مشکل کشائی کے چمکے ہلا ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، رفائے ذکر جلالت پر عرفہ درو شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، سینہ مبارک، اور دل کیا ہے حضور کا سینہ مبارک، تو دل کو کون جانے گا، تو بڑے ادب سے کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے۔ کیا فرمایا، دل یہ نہیں کہ شہری میں بہتا کوئی جا رہا ہے اپنی فساد اور اپنی صلاحیت بتا رہا ہے، نہیں، جن کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے ان کے مرتبے کو بھی حاضر رکھ رہا ہے۔ فرمایا سب بتا دیا میں نے، بازو یوں ہے، چہرہ یوں ہے، مانگ یوں ہے، گیسو یوں ہے، سینہ یوں ہے، دل کیسا ہے، فرمایا دل سمجھ سے بڑا ہے، مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت پر کھینچ کر بندی، اب کمر حضور کی کیسی ہے، پیٹ کے بارے میں کیا فرمایا کہ پیٹ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر فرماتے ہیں اور اس چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، اب پیٹ کے ساتھ کیا ہے، کمر مبارک، فرمایا کہ جو عزم شفاعت پر کھینچ کر بندی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ دیکھیے ایسا کوئی شعر لا کر بتائے، اور پوری حدیث سے پیچھے ہے کیا فرمایا کہ جو کہ عزم شفاعت پر کھنچ کر بندی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ اب کمر کے ساتھ جو ہے کہ وہ زانوں پر بیٹھنے کے لیے رانی ہوتی ہے، فخذ ہوتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے، اس کو کس طرح تشبیہ فرماتے ہیں، یعنی اس کی اہمیت کیا ہے، فرماتے ہیں انبیاء طے کریں زانوان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، پنڈلی کیسی ہے، فرما ساخ اصل قدم شاخ نخل کرم، شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جو آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، ذرائع شاداب وہ ہر درا پر شیر سے، برکات رضاعت پہ لاکھوں سلام۔ اب رضاعت میں سیرت آگئی، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ کے پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مہد والے کی قسمت پہ صدا درود، برج ماہ رسالت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کے نشنما پہ درود، کھلتے غنچوں کی نگہت پہ لاکھوں سلام، فصلِ پیدا نشیب ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہیت پہ لاکھوں سلام. جو حضور کو کھیل پسند نہیں، فرما کھیلنے سے کراہیت پہ لاکھوں سلام. یہ پوری سیرت آگئی اب چل رہی ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے بناوٹ اداؤں پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، میٹھی میٹھی عبارت پر شیری درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، روزے گرم شب تیرا وہ تار میں کوہ صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہے انبیاء و مل اس جہانگیر کی بعثت پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھل 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 جھلا جھل دھمکنے لگے جلوائے ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام، لطف بیداری شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام، خندائے صبح عشرت پہ نوری درود، گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، نرمیے خوئے لینت پر دائم درود، گرمیے شان ستوتت پہ لاکھوں سلام. دونوں چیزیں، نرمی ایسی ہے اور شدت پھر ایسی ہے، جس کے آگے کھسی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. سو اشعار ہو گئے، کتنے ہو گئے بولیے؟ سو اشعار. اب حصول برکت کے لیے فیض امام احمد رضا کی بارگاہ سے لینے کے لیے میں پڑھتا ہوں آگے کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، گرد ماء و دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفعے ظلمت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام. جہاد آ گیا، نعرہائے دل را سے بن گونجتے، غرش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکاچک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ہائے ہائے ہائے، بولیے سبحان اللہ. ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر غرہ نے ستوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کے ہر خو کے خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پر نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. اہل بیت آ رہے ہیں ابھی آگے. آب تطہیر، انما یرید اللہ لیذبانکم الرس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر رسول سے ہے جن کا خمیر، ان کے بیلو سے طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ حجلہ آرہ عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے، اس روائے نزہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مصطفیٰ سید اسخیہ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر خدا موج بہر ندا روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہید خوار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید در اور اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. آگے فرماتے، عرش جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور سیرت صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح قدس بے اجازت نہ آئے اس سرادی قسمت پہ لاکھوں سلام، شمع تابان کاشان اجتہاد مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام. اب صحابہ کی طرف دیکھیے، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مشدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، خاص اس سابق سیر و قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بادر رسول ثانی سنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پر شیدا سقر. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آدھا پر شیدا سکر، ایسا لائے نا تاریخ کے رابضی تڑپ کر رہ جائے، رابضی تڑپ کر رہ جائے. عمر کون؟ کہ جس سے دشمنی کرنے والے پر جہنم عاشق ہوتی ہے اور جن سے محبت کرنے والے پر جنت عاشق ہوتی ہے. فرما وہ عمر جس کے آدھا پر شیدا سکر، اور خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فاروق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان رسالت عدالت پہ لاکھوں سلام، ظاہر مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بھی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیض خدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی ساقی شیر الشیر شربت پہ لاکھوں سلام. اب سنیے، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. ساری حدیث حضور نے فرمایا کہ میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں ڈال دیا ہے اور مجھ سے لوگ ملیں گے، علی کے ذریعے ملیں گے. دونوں کو جمع کیا، فرمایا اصل نسل صفا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل خلافت پہ لاکھوں سلام. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. ماہیے ربز و تفضیل و نصب و خروج، حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام. سب کو برابر کر دیا، رز بھی آ گیا، خروج بھی آ گیا، رابضی بھی آ گیا، تفضیلی بھی آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا، نظریہ بھی آ گیا ان بزرگوں کے بارے میں. فرمایا اب کیا ہے، صحابہ تو بہت ہیں لیکن وہ بٹے ہوئے ہیں، کچھ نے فتح سے پہلے ایمان لایا، کچھ نے فتح کے بعد لایا. فرمایا ٹھیک ہے، مومنین پیش فتح وہ پس فتح، سب اہل خیر عدالت پہ لاکھوں سلام. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس کی اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. جن کے دشمن پر لعنت ہے اللہ کی، اس سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. باقی ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، اس سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام. ان کے بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام. شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام. کاملان طریقت پر کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. قطب و ابدال و ارشاد و رشد و رشاد، محی الدین ملت پہ لاکھوں سلام. مرد خیل طریقت پہ بے حد درود، فرد اہل تحقیقت پہ لاکھوں سلام. جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. شاہ برکات و برکات پیشی نیا، نو بہار طریقت پہ لاکھوں سلام. یہ اپنے پیروں کی طرف آگے، خاص دادا پیر کی طرف، سید آل محمد و امام رشید گلے، روز ریاضت پہ لاکھوں سلام. حضرت حمزہ شیر خدا و رسول، زینت قادریت پہ لاکھوں سلام. نام و کام و تن و جان و حال و مقال، سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام. اب خاص اپنے پیر کی طرف آ گئے، سید آل رسول. فرما نور جاں اتر مجموعہ آل رسول، نور جاں اتر مجموعہ آل رسول. اور آل حضرت کے والد صاحب جب بدایون کے بہت متبحر عالم، حضرت تاج الفحول عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ، جو بدایون جو گدی ہے، ان سے کہا کہ میں پیر کی تلاش میں ہوں، مجھے بتاؤ کہ پیر کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پہلے چلے گئے حضرت قبلہ فضل الرحمان گج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لیکن بغیر بیعت کے واپس آ گئے. اب والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت تاج الفحول حضرت قبلہ سیدی عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مضبوط ستون ہے اس دور کے. ہم خود بیکار لوگ ہیں، ہمیں کسی کی قدر نہیں ہے، الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک ایک دروازہ ہے اسلام کا، اس قلعے کا دروازہ ہے. بدایون راجدھانی ہے، بریلی راجدھانی ہے، دہلی راجدھانی ہے، اور رامپور راجدھانی ہے، مستقل اپنی جہت کے اعتبار سے ہر جگہ پر علم کے ستون ہیں. یہ بولیے حیدرآباد دکن، یہ راجدھانی ہے، گجرات راجدھانی ہے، سہارنپور کے علاقے راجدھانی ہیں، جس میں علم کا راج کیا عبد القدس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ ماجد مکی، تو یہ راجدھانی ہے. تو حضرت تاج الفول عبد القادر بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کہا مولانا نقی علی خان صاحب سے کہ بس آپ مجھ پہ چھوڑیے، میں جن کے پاس لے جاؤں تو آپ ان سے مرید ہو جائیں گے. فرمایا آپ پر بھروسہ، جہاں آپ لے جائیں. اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں تاج الفول حضرت عبد القادر بدایونی کے بارے میں، رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، فرمایا لوگوں تم مجھ سے، لوگ مجھ سے مراجعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جیسا کوئی عالم نہیں. تو حضور آپ نے عالم کس کو سمجھا؟ تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ میری نظر میں تو صرف دو ہی رہے، ایک میرے والد گرامی، ایک تاج الفول عبد القادر بدایونی، کہ جن کو عالم کہا جائے. اعلیٰ حضرت جس کو عالم کہے، اعلیٰ حضرت جس کو عالم کہے. فرمایا یہ وہ ہے جن کی ہر تحریر سند ہے، ہر گفتگو سند ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جب گئے تو اعلیٰ حضرت اپنے والد کے ساتھ مرید ہونے گئے، اور آپ کے استاد غلام قادر بیگ گئے. پہنچے کہاں پر؟ شاہ علی رسول محرری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. اعلیٰ حضرت کے والد صاحب نے جانے سے پہلے غسل فرمایا، فرمایا کہ بغیر غسل کیے میں پیر سے ملاقات نہیں کر سکتا. غسل فرما کر جب تشریف لے گئے اور مرید فرمایا، اور مرید فرمانے کے بعد شاہ علی رسول محرری علیہ الرحمٰن نے والد گرامی کو بھی اور اعلیٰ حضرت کو بھی خلافت سے نواز دیا. خلافت سے بولیے نواز دیا. اسی وقت مریدوں نے بعض نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ سالوں کے بعد خلافتیں دیتے ہیں, ان کو ڈائریکٹ دے دی. فرمایا تمہاری لکڑی گیلی ہے اسے سکھانا پڑتا ہے. احمد رضا بنے بنائے آئے تو صرف اشارے کی ضرورت تھی. اب سنیے شیخ, یہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد بھی ہیں. اب سنیے کیا فرماتے ہیں اپنے پیر کے بارے میں. نور جان اتر مجموعہ آل رسول, میرے آقا اے نعمت پہ لاکھوں سلام, زیب سجادہ سجادہ اے نوری نہا. فرماتے احمد نور تینت پہ لاکھوں سلام, بے عذاب و عتاب. اب سب سارے کو پیش کر دیا, اب ساری امت کی طرف آ گئے. بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب, تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام. فرمایا کہ تیرے ان دوستوں کے طفیل ہے خدا, اب اپنے لیے کہتے ہیں تیرے ان دوستوں کے طفیل ہے خدا, بندہ ننگ خلقت پہ لاکھوں سلام. میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولدت و عشرت پہ لاکھوں سلام, اور میرے ہی نہیں ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اب جو سب مکمل ہو گیا, سب ہو گیا نا, اب کیا کہتے ہیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں. آپ دیکھیے کہ 190 سے زیادہ اشعار, 100 بعض نے 93 کہے, بعض نے 92 کہے, بعض نے 91 کہے, ترمیم و اضافے کے ساتھ اس میں شامل ہوئے, کچھ مخطوطوں میں رہ گئے, لیکن یہ مسلم ایک حد ہے اس کی, 190 سے زیادہ اشعار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سیرت و شمائل اور احوال پر اور سیرت پر نقل کر دیے. یہ ہے امام احمد رضا کا رب و مسلم, یہ آپ کی خدمت, یہ آپ کا کام, یہ آپ کی فکر. کروں تیرے نام پہ میں جاں فدا, نب ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروڑوں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, میرے دوستو ہم رہے نہ رہے لیکن یہ سلام رہے گا, امام احمد رضا کا نام رہے گا, کیونکہ آپ نے ذاتیات پر بحث نہ کی, عشق مصطفیٰ پر بات کی ہے. کل بھی میں نے کہا اس طرف ملاؤں کو پرموٹ کیا جا رہا تھا, یہاں پر حضور کے عشق اور ادب کی بات کی اشاعت کی جا رہی تھی, اور اصول دے کر دنیا سے گئے کہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا بڑے سے بڑا مرشد جس کو سمجھو, اصل محبت اور مرشد اور ایمان کی اصل ذات مصطفیٰ ہیں, آمینہ کے لال ہیں. اگر ان کی شان میں بڑے سے بڑے کو بھی ادنا گستاخی کرتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے دل سے نکال کر ایسے پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینکا جاتا ہے. یہ نہیں لکھا کہ مجھے نہیں پھینکنا, یہ میں ایسا نہیں, ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا. فرمایا فیصلہ کرو, کام جس محاذ پر کیا وہ تو حق پر تھا لیکن جانے سے پہلے بتا دیا کہ یہ ہے اصول میری تعلیم کا, اور بڑے سے بڑا ہو یا جو بھی ہو, جو بھی ہو اس کو پرکھو, اور ادنا سے بھی اہانت کرتا ہوا دیکھو تو اس کو دل سے نکال کر ایسے پھینک دو دل پر اس کا قبضہ نہ ہو جیسے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. اور ہم کہتے ہیں اے امام آپ کو پھینکنا کہاں, آپ کو تو دل میں بسانا ہے, اس لیے کہ آپ دل میں آتے ہیں تو گنبد کا نور خود ہی آ جاتا ہے. آپ کے لیے معاذ اللہ کون یہ کہہ سکتا ہے, آپ ہی تو ہیں جو مصطفیٰ تک لے جاتے ہیں, آپ ہی تو وہ ہیں جو وہاں تک لے جاتے ہیں. اور کیوں نہ ہو, مصطفیٰ کی غلامی آپ نے کی تو مصطفیٰ نے اپنی ساری کائنات آپ کے حوالے کی, اور مل کر کے یہ گفتگو ختم کہ وادی رضا کی یہ مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی. یہ کہنے لگے کہ الرٹ کرایا ہے, میں نے کہا وہاں جا کر دیکھ, اگر وہ امام احمد رضا کو جانتے بھی نہیں ہوں گے نا تو کھڑے ہو کر سلام پڑھ رہے ہوں گے, لوگ کہیں گے بریلوی ہے. عرب میں اعلی حضرت کو دیکھیے, عرب میں بھی علامت کھڑے ہو کے سلام پڑھنا, اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا, کہتے یہ بریلویوں کا مسلک ہے. ہم نے کہا شام میں یہ ہوتا ہے, عراق میں یہ ہوتا ہے, عرب میں یہ ہوتا ہے, حضور کی مدح و ثنا ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے. کیا مطلب, امام احمد رضا نے اس مشن پر کام کیا کہ آپ کی ذات اس سمندر کے فیض کو بانٹا کہ آپ خود اپنی جگہ پر ایک سمندر ہو گئے, اور اس کو یوں تعبیر کیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. مل کر گئی ہے وادی, وہ دیوانہ بن کر بولے آپ یقیناً ہوں گے, لیکن اس وقت گفتگو ختم کرنی ہے ہم نے, اور اس بات پر ختم کرنی ہے کہ فنائیت کے ساتھ, اور اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جن کی تعریف ہو رہی ہے ان کی تعریف میں ہماری بقا ہے. ٹھیک ہے, مل کر پڑھیے وادی رضا کی ہے کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سنت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.